أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ تعالیٰ کی قدرت تکوین اس طرح ظاہر ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو پہلا انسان اور پہلا پیغمبر بنایا. ہر قوم اور ہر قبیلے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اور مرسلین مبعوث فرمائے گئے. ایک ایک وقت میں کئی انبیاء اور رسول آ چکے ہیں. وہ اس وقت کا تقاضا تھا. جیسے مدین میں شعیب علیہ السلام تھے اور حضرت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا نجوت من القوم الظالمین, مصریوں کا فرعونیوں کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں. مدین مصر سے سیدھا راستہ ہے, جیسے کراچی سے سیدھا حیدرآباد ہے, لیکن کراچی اور حیدرآباد کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا. اور کراچی کی حکمرانی کے اثرات حیدرآباد میں نہیں تھے. یوسف علیہ السلام مصر میں سلطان وقت اور نبی مرسل تھے, اور ایوب علیہ السلام حوالی کے اندر جو آج کل عمان وغیرہ علاقہ ہے ان میں مبعوث تھے. جان پہچان تھی یوسف علیہ السلام کی بیٹی رحمت جو زلیخا سے تھی, اس کی شادی ایوب علیہ السلام سے ہوئی. لیکن علاقے بظاہر دور تھے, درمیان میں رسد کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. عیسیٰ مسیح و رسول الی بنی اسرائیل اور فلسطین شرق شمالی اقصا ہے, اردن کا کنارہ ہے, اردن دقیانوس کا شہر جہاں اصحاب کاف تھے. اور یہاں سے عیسیٰ مسیح مکہ نہ جا سکے, انہوں نے قاصد روانہ کیا تھا, وہ راستے میں مر گئے تھے. اور اس کی قبر پر لکھا تھا قبر رسول رسول ہی سب نے مریا. تاریخ الامم والملوک للتبری. ہندوستان میں 13 یا 17 انبیاء آئے ہیں. ہند میں, ہند اور سندھ اخوان من ابن ابن نوح, نوح کا بیٹا کنان غرق ہو گیا اور اس کا بیٹا ہوشنگ رہ گیا. وہ دادا پر ایمان لایا تھا اور سچا مسلمان. اس کے 2 بیٹے تھے, ایک کا نام ہند تھا, دوسرے کا نام سندھ. طوفان کے بعد اس علاقے میں اترے تھے. وجعلنا ذریتهم الباقین, ان میں سے سندھ کے 60 بیٹے تھے. ان میں دیبل بھی ہے, اربل بھی ہے, اور ملتان بھی ہے, پشاور بھی ہے, کاشغر بھی ہے, کابل بھی ہے, زابل بھی ہے, سندھ کے بیٹے. اور اس سے آگے جو علاقہ کریں گے وہ سارا ہند ہے. ابو ریحان البیرونی یا بیرانی اٹنڈو محمد خان کے ساتھ ہے, اٹنڈو اٹنڈو آدم اٹنڈو جام کے ساتھ, جہاں وہ ایگریکلچر کالج ہے بہت بڑا, اٹنڈو جام ہے آنے والے سندھیوں کو پتا ہے. یا ایک بستی ہے اس کا نام ہے بیرانیا, ابو ریحان البیرونی یہاں کے ہے پیدا ہوئے, وہ کہتا ہے ولد تو بل بیرانیا یہ قریۃ من قرائے سن و سن من نواحی کابل, کابل حکومت کا صوبہ ہے. تاریخ کے گزرنے سے نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں, کسی زمانے میں سن کو کرمان کہتے تھے اور ایران کو خوزستان کہتے تھے, کرمانی شرح بخاری اور خوزی علماء بکثرت موجود ہیں, بخاری کتاب الحج میں خوزستان اور کرمان کا تذکرہ ہے, کمن احرم من کرمان او خوزستان, طلباء مسعودی کی کتاب مروج الذهب و معادن الجوہر, ابن بطوطہ کا رحلہ, اور محدث بلازوری, بلازوری 370 میں مرا ہے, اس کی کتاب فتوح البلدان ضرور مطالعہ کر. میرا اس کہنے سے مطلب یہ ہے کہ زمانہ منتشر تھا, آپس میں ربط نہیں تھا, ایک جگہ کا پیغام دوسری جگہ نہیں جا سکتا تھا, تو لکل قوم حال, ہر جگہ کے لیے پیغمبر, وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان بنانا تھا, آپ کے لیے ایسے زمانے کا انتخاب کیا گیا کہ ایک لمحے میں پوری دنیا کو پیغام مل سکتا ہے, تاکہ آپ کے ساتھ کوئی شریک نبوت نہ ہو اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی ہو کسی بھی شان و صفت سے. تو نبوت کا آنا نبی آخر زمان تک, اور نبی آخر الزمان ان انبیاء کے ختم ہے, خاتم ہے, ختام ہے, آپ مہر ہیں نبیوں کے لیے, وہ انبیاء جو آ چکے ہیں ان کی مہر ہے. مرزائی دجل کرتے مکر و لبس, وہ کہتے ہیں آپ کی مہر پا کر نبی امتی بنے گا, نبی امتی مرزے کو کہتے ہیں, اور عیسیٰ مسیح کے لیے جو اہل سنت والجماعت 1400 سال سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے, تو کہتے ہیں جی وہ رسول اور نبی ہوں گے یا نہیں, تو اگر آپ کہیں کہ ہوں گے کہتے ہیں تو ختم نبوت کے خلاف ہے, ختم نبوت تو ماں بعد کے اعتبار سے, ماں قبل کے اعتبار سے تھوڑی ہے, ماں بعد میں کوئی نئے نبی مبعوث نہیں ہوگا, جو پہلے آ چکے ہیں وہ آ چکے ہیں. اللہ کی عادت ہے کہ بعض انبیاء کے بارے میں خصوصی قدرت دکھاتے ہیں, تو عیسیٰ مسیح کے لیے اللہ تعالی نے یہ ایک انمول قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا اور قیامت کے قریب انہیں روئے زمین مبعوث فرمائے, اور یہ عہد میمون ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کا نشان ہے. سورہ زخرف میں تو یہ کبھی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے زمین پہ نہیں بچانا تھا، زمین و خدا آسمان دونوں خدا کے، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کا فرق آپ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کی قدرت ہر جگہ ایک جیسے جاری ساری. کبھی کہتے اور کسی کو تو، اور کسی کو تو بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، اور کسی کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نہیں دیا. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے لکھا ہے نا کہ عیسیٰ مسیح کے متعلق جب آپ یہ بات کریں کہ وہ زندہ انصری حیات کے ساتھ روح مال بدن یکزتن اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں آئیں گے، تو آپ شروع سے ان کے واقعات بتائیں، ان کی نانی کی نظر ماننا، مائی مریم کا پیدا ہونا، مائی مریم کا ایسا پلنا بڑھنا، زکریہ علیہ السلام کی تربیت میں آنا، زکریہ علیہ السلام کا ان کے ہاں پھل بے موسم دیکھنا، انہیں دیکھ کر زکریہ علیہ السلام کا دعائے اولاد کرنا، حق تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا، اور پھر مائی مریم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، عیسیٰ ابن مریم بغیر مس بشر کے ان کے بطن سے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے عجیب و غریب معجزات، یہ تمام بات اس لیے ہے کہ آگے چل کر عیسیٰ کا مبدا بھی عجیب، منتہا بھی عجیب. عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جسدی انصری سمائی، یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے، اگر کوئی اس کا قائل نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہوگا. اور کسی دور میں بھی انکار نہیں ہوا. عیسیٰ مسیح کا قرب قیامت میں نزول فرمانا، شرق مینار شرقی دمشق پر ملائک ساتھ ہوں گے، نیچے امام مہدی امامت کر رہے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی یا ہونے والی ہوگی، قولان مشہوران لہذا شام. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جاتے ہوئے نہا چکے تھے، اس غسل کا پانی سر سے ٹپک رہا ہو، دو زرد رنگ کے چادریں استعمال کر چکے تھے، وہی دو زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوئے ہوں گے. فرشتے اعلان کریں گے کہ عیسیٰ ابن مریم آ گئے، امت محمد تمہیں مبارک ہو، لے لو. انہیں دیکھ کر کے امام مہدی پیچھے ہٹیں گے، وہ کہیں گے آپ کے لیے جماعت کڑی ہے، آپ پڑھائے. اور کہتے ہیں کہ مولانا نور محمد صاحب دہلوی نے علامات قیامت میں لکھا ہے کہ اقامت عیسیٰ مسیح کریں گے، اور یہی اقامت ہوگی، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس پر زار و قطار روئیں گے. کیونکہ ہر رسول نبی نے ایک دعا کی تھی کہ امتی محمد بنے، کسی کی قبول نہیں ہوئے سوائے عیسیٰ مسیح. اس نجابت اور استعجاب پر بہت ہی زیادہ خوش و خرم ہوں گے. وہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر امام مہدی اور حضرت مسیح دونوں دجال کا تعاقب کریں گے فلسطین باب اللدہ پر. عیسیٰ علیہ السلام زمین کو کہیں گے پکڑو دجال کو، جانے نہ دو، وہاں رک جائے گا، پوری دنیا کا چکر کاٹ چکا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس کو ذبح کریں گے، اور پھر امام مہدی کا یاجوج ماجوج کے ساتھ قتال ہوگا، بہت گمسان کی لڑائی ہوگی. یاجوج ماجوج سب تقریباً تباہ و برباد ہو جائیں گے، لیکن جو باقی ہوں گے بڑے شرارتی ہوں گے. شام میں ایک پہاڑی ہے، اس پہ کھڑے ہو کے عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگیں گے، یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، یاجوج ماجوج، یورپی اقوام، جرمنی اور برطانوی، امریکہ. قالہ الانوار و قول اظہر، تو تعفن بہت پھیلے گا، لوگ کہیں گے کہ وہ بو لاشیں بہت پڑی ہوئی، عیسیٰ دعا کریں گے اللہ لوگوں کی جانیں نکل رہی ہیں، حق تعالیٰ زوردار بارش برسائے گا، اس کے بعد یاجوج ماجوج کے لاشیں اور ان کے گند بلا بدبو سب ختم ہو جائے گی پوری دنیا سے. سات سال حکومت ہوگی مہدی کی، ایک انار ایک شہر میں ہوگا سب کے لیے کافی ہوگا، یعنی اتنے انار ہوں گے، یہ مطلب ہے. ایک اونٹنی بکری گائے کا دودھ کئی لوگوں کے لیے کافی ہوگا، کوئی درخت بغیر پھول و پھل کے نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک جنگ میں امام مہدی شہید ہوں گے اور ان کی تدفین روض رسول میں دو قبروں کی جگہ باقی ہے، رسول اکرم کے علاوہ دو قبریں بن چکی ہیں، ابوبکر عمر کے دو کی باقی ہے، ایک امام مہدی کی قبر کی جگہ ہے، ایک حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کی جگہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام دو شادیاں کریں گے، بچے ہوں گے، پھر اپنی موت تبھی موت انتقال فرمائیں گے اور وہی مدفون ہوں گے. اس کے بعد قیامت کا ماحول گرم ہو جائے، آسمان و زمین ٹوٹنے لگے، زلازل ہوں گے، بونچال ہوں گے، سمندر ہوگا، آگ لگے گی، سب کچھ جو قیامت کی علامات. یہ تو قیامت کا ماحول ہے، 1400 سال سے امر مسلم ہے. انگریزوں کے دور میں ایک شخص ظاہر ہوتا ہے اور وہ کبھی سرکاری ملازمت کرتا ہے، کبھی وہ چھوڑ کر تریاق القلوب لکھتا ہے اور کبھی برائین احمدیہ لکھتا ہے، تاثر یہ دیتا ہے کہ انگریز کے خلاف بہت بڑا کام کر رہا ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے انگریز کی تعریف میں اتنی 50 بڑی الماریاں بھری ہیں. تاثر یہ دیا ہے کہ وہ امت محمدیہ کا بہت بڑا محسن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امت محمدیہ کا تمام نقشہ مسخ کرنے والا ہے. وہ احادیث جس میں ابن مریم کی آمد ہے، وہ کہتے ہیں ابن مریم بنا بر شہرت کہاں مسیح موعود میں ہو. وہ امام و کم من کم کہتے ہیں وہ ہوا امام و کم من کم ہے، وہی تمہارا امام بھی ہے. توبہ. دیکھو مایو مغل وہ لے کے آئے درزے کی حقیقت الوحی جلد 3 ذرا لے آئے، دفتر میں وہ مکتبہ میں رکھا ہوا ہے، اس کے اشعار تو سنو گے خرافات اشعار. انگریز حکومت تھی اور وہ چاہتے تھے کہ افراتفری ہو، انہوں نے ایک شخص کو بدایون سے، مولوی عبدالسمیع رامپوری کو، اور ایک دہلی سے عبدالجبار کو، اور بریلی سے اعلی حضرت کو، اور عظیم آباد سے شمس الدین کو، النوٹ سے نواب صدیق حسن کو، یہ کڑے کیے، کسی کو غیر مقلدوں کی تعلیم کے لیے، کسی کو قبر پرستی اور کرامات کے نام پر، تاکہ مجاہدین سے نفرت پیدا ہو جائے، لیکن بات بنی نہیں. افراتفری تو ہوئی لیکن جہاد بدستور جاری رہا. چنانچہ مرزے کو کہا کیا آپ آئے، مرزا غلام احمد قادیانی نے ان کے کہنے کے مطابق کبھی ملہم کا، کبھی محدث کا، کبھی نبی غیر تشریح کا، کبھی ذلی کا، کبھی بروزی کا دعوے کیے. حکیم نور الدین بیروی جیسے لوگ اور مولوی روشن خان جیسے لوگ اور مولوی سرور الدین جیسے لوگ یہ ساتھ ہو گئے اور یوں میرا دعوڑا تیار ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہے. غور کرتے تو پھر مرزا کو نبی کیسے مانتے یا مصلح کیسے مانتے. وہ اس طرح کے 1400 سال سے جو مسیح موعود معروف تھا اسے ہٹا دیا, کہا گیا کہ وہ کشمیر میں انتقال کر گیا ہے اور اس کے لیے مصر میں دوال مدل مفتی شلتوت کا سہارا لیا گیا. ایک کے دکھ کے تو ہر زمانے میں گمراہ و بے دین آتے. مولوی عبید اللہ سیال کوٹی وغیرہ کی کتابیں جس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ان عیسیٰ توفیا واما عقیدت حیاتہ فہی بأثرہا اسطورۃ صابئیت و یہودیہ شاعت بین المسلمین بعد مقتل عثمان رضی اللہ عنہ الہام الرحمن. عبید اللہ سیالکوٹی جب رد کرے تو پھر سندھی نے کہا ہے اسے, وہ خود کہتے ہیں تمہید میں کہتے ولد تو بھی سیالکوٹ, وہ کٹر پنجابی ہے. جتنے مرزائیت بھی پنجاب کا افزائش ہے, وہی کا شجر ہے خبیصہ. شیخ القرآن مولانا طاہر کہتے تھے کہ مولانا عبید اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی العبیدیہ فی شرح طریقۃ المحمدیہ, اس کی وہ کتاب ناپید ہے. شیخ القرآن کا فرض بنتا تھا کہ اسے شائع کر دے, اور اس میں اس نے لکھا تھا کہ تم انتظار کرو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں, اور ان کے ساتھ مل کر کے تم اسلام کی تحریک چلاؤ. لیکن موجودہ الہام الرحمن جو ہے یہ اسلامی نظریات سے ہٹی ہوئی ہے, اور یہ مسلمانوں کی کم اور مرزائیوں کی زیادہ کتاب ہے. جب یہ چپ رہی تھی تو میں نے غلام مصطفیٰ قاسمی شاہ ولی اللہ اکیڈمی سندھ حیدرآباد کو جا کے کہا کہ آپ کیا چیز شائع کر رہے ہیں, کیوں امت کو تباہ کر رہا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا امت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ایک مولوی تباہ کر سکتا ہے, یہ تباہ ہوگا. میں نے کہا آپ کو گناہ نہیں ہوگا. تو اس نے ایک اور عبارت دکھائی جو اس نے نکالی تھی, ان اللہ یبعث لہذہ الامہ من یجدد لہا دینہا کما بعث لہؤلاء الدہور, اس شخص کا نام لکھا تھا. چلے آپ مرزے کی ایک عبارت دکھاتا ہوں. میں ایک تو نہیں سینکڑوں, پوری کتاب ہے حقیقت الوحی ہے جس کو وہ وحی کی حقیقت کہتے ہیں. اس میں اس کے اشعار دیکھو ذرا, اوپر لکھا ہوا ہے دین جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے. یہ بات کتنی پکی ہے کہ اس جہاد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. یہ جتنے بھی دنیا میں جہاد و مجاہدین کے خلاف کریک ڈاؤن ہے یہ سب مرزائی سازش ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ مجاہدین جو حد سے آگے بڑھ رہے ہیں, دہشت وحشت پھیلاتے ہیں, یہ بھی مرزائی سازش کا حصہ ہے. لوگوں کے دل کٹھے ہو جائے اور لوگ جہاد سے باز آ جائے, یہ پوری سازش ہے. آپ سنیں کیا کہتے ہیں, دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے, حقیقت الوحی صفحہ 297, کھلا کھلا اشعار ہے اس کے. اب چھوڑ دو جہاد کا یہ دوست و خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال. اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے, دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے. اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے, اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے. دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد. کیوں چھوڑتے ہو لوگ و نبی کی حدیث کو؟ جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. کیوں بھولتے ہو تم یہ ذوال حرب کی خبر؟ کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر. ذوال حرب حضرت مسیح کے حالات میں کہ اس وقت جہاد موقوف ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امام مہدی کا دور ہوگا. اور یہ لفظ مسترب ہے، اصل ہے وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ وَيَقْتُلُ الْخَنَازِيرَ. ایک طریق میں وَيَدَعُ الْحَرْبَ ہے، شارحین نے اس پر گرفت کی، لیکن یاد رکھنا اس کا تمام کام مستربات سے، مشکوکات سے، مناکیر سے چل رہا ہے. فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگ کا کر دے گا التوا. جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا. پیئیں گے ایک گاٹ پہ شیر اور گوسپن، کھیلیں گے بچے سانپو سے بے خوف بے گزن. یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مشغلتی رو تفنگ کا. جہاد کی باتیں بھول جاؤ بس. یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا. ایک معجزے کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے. القصہ یہ مسیح کے آنے کا ہے نشان، کر دے گا ختم آ کے وہ دین کی لڑائیاں. ظاہر ہے خود نشان کے زمان وہ زمان نہیں، اب قوم میں ہماری وہ تاب و توان نہیں. اب تم میں خود وہ قوت و طاقت نہیں رہی، وہ سلطنت وہ روب وہ شوکت نہیں رہی، وہ نام وہ نمود وہ دولت نہیں رہی، وہ عزم مقبلانہ وہ ہمت نہیں رہی، وہ علم وہ صلاح وہ عفت نہیں رہی، وہ نور اور وہ چاند سی طلعت نہیں رہی، وہ درد وہ گداز وہ رقت نہیں رہی، خلق خدا پہ شفقت و رحمت نہیں رہی. یہ نہیں رہی مرزائیوں میں نہیں ہے نا، مرزائی تو کفار ہے، ان میں کہاں سے عفت و نور آئے گا؟ سارے جہان کو مرزائی سمجھتا ہے. دل میں تمہارے یار کی الفت نہیں رہی، حالت تمہاری جاذب نصرت نہیں رہی، خم کھا گیا ہے سر میں وہ فتنت نہیں رہی، کسل آ گیا ہے دل میں جلاوت نہیں جلادت نہیں رہی، وہ علم معرفت وہ فراست نہیں رہی، وہ فکر وہ قیاس وہ حکمت نہیں رہی، دنیا و دین میں کچھ بھی لیاقت نہیں رہی، اب تم کو غیر قوم پہ سبقت نہیں رہی. یعنی انگریزوں کا پوچھا کرو، وہ انس وہ شوق وہ وجدو وہ طاعت نہیں رہی، ظلمت کی کچھ بھی حد و نہایت نہیں رہی، ہر وقت جھوٹ سچ کی تو عادت نہیں رہی، نوری خدا کی کچھ بھی علامت نہیں رہی، سو سو ہے گند دل میں تو طہارت نہیں رہی، نیکی کے کام کرنے کی رغبت نہیں رہی، خوانے تہی پڑا ہے وہ نعمت نہیں رہی، دین بھی ہے ایک قشر حقیقت نہیں رہی. اس دین جو اس وقت خالی چل کا ہے، مرزا کہہ رہا ہے اس میں حقیقت نہیں ہے. مولا سے اپنے کچھ بھی نجابت نہیں رہی، دل مر گئے نیکی کی قدرت نہیں رہی، سب پر یہ ایک بلا ہے کہ وحدت نہیں رہی، ایک پھوٹ پڑ رہی ہے مودت نہیں رہی، تم مر گئے تمہاری وہ عظمت نہیں رہی، صورت بگڑ گئی ہے وہ صورت نہیں رہی. یہ مرزا جو اپنے آپ کو مسیح و مہدی کہتا ہے، اس کے آنا کتنا منحوس ہے. احادیث و آثار سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ مسیح کی آمد پر امت توانا ہو جائے گی. اس منحوس کے آنے پر امت کا حشر اس کی زبان سے سن لو. اب تم میں کیوں وہ سیف کی طاقت نہیں رہی، بید اس میں ہے یہی کہ ہاں وہ حاجت نہیں رہی، اب کوئی تم پہ جبر نہیں غیر قوم سے، کرتی نہیں ہے منع صلاۃ و صوم سے، ہاں آپ تم نے چھوڑ دیا دین کی راہ کو، عادت میں اپنے کر لیا ہے فسق و گناہ کو. عربی زبان میں ایک خط اہل اسلام پنجاب، ہندوستان، عرب، فارس وغیرہ ممالک کی طرف اس بات کی تاکید کہ اب جہاد ناجائز ہے، کسی قسم کے جہاد کا نام مسلمان نہ لے. انہا للہ و انہا الیہ راجعون. اس کی بڑی بڑی کتابیں باقاعدہ اسلام کے خلاف لکھی، اور اس کتاب کا نام حقیقت الوحی رکھا ہے. ایک کتاب اسی طرح ہے اور اس میں سخت ممانعت کی ہے اور بہت گناہ بتایا ہے، اس کا نام رکھا ہے جنگ مقدس. یہ دیکھیں اصطلاح کون سا استعمال کر رہا ہے. جس طرح کوئی نام رکھے نا میری امی اور اندر رنڈی کے قصے لے کے، یہ دیکھیں اس طرح ہے. جس طرح کوئی کہے میرا ابا اور پھر کسی چرسی بنگی کا قصہ لے کے، تو آپ تو بڑے شوق سے لیں گے بھائی تو ابا کے قصے. اس طرح نام مسیح موعود کا لے رہا ہے اور اپنے آپ مراد لے رہا ہے، صاف صاف کہہ رہا ہے کہ میں ہوں وہ. ڈھائی سو کے قریب احادیث و آثار ہے حضرت عیسیٰ مسیح کی تشریف آوری کے، جو التصریح بما تواتر فی نزول المسیح ہے، حضرت شاہ صاحب کی طرف سے مولوی مولانا مفتی شفیع نے جمع کیے. اور حضرت عیسیٰ کی حیات کہ وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ تابندہ یقظتاً جسمانی حیات کے ساتھ اٹھائے گئے، اس پر شاہ صاحب نے خود کتاب لکھی ہے، عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد نہیں ہے باپ تم میں سے کسی ایک کے بھی مردوں میں سے. عورتوں کے تو ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، زینب کے ہیں، رقیہ کے ہیں، ام کلثوم کے ہیں، بچوں کے بھی آپ ہیں. آپ کا بیٹا عبداللہ جو طاہر و مطہر بھی کہلایا، قاسم اور ابراہیم، چار بیٹے مشہور ہیں، چار بیٹی. سب بیٹے پہلے مرے ہیں سوائے ابراہیم کے، وہ قبطی ماریہ کے بطن سے تھا، بعد میں ہوا وہ مرا 6 مہینے کا. تو حقیقی بیٹے جو آپ کے ہوئے وہ بھی بڑے ہو کر رجال نہ بنے کہ آپ ان کے باپ رہے. اور مجازی بیٹا منہ بولے بیٹا زید بن حارثہ، اس سے بھی منع فرمایا، ادعوہم لے آپ آئے. تو کتنا واضح مضمون ہے کہ چونکہ آپ پر ہر طرح نبوت ختم ہے، تشریعی اور غیر تشریعی، کسی پیرائے میں بھی آپ کے بعد نبوت باقی نہیں ہے. جس طرح کسی پیرائے میں بھی آپ امت کے باپ نہیں. یہ حقیقی اور مجازی باپ بننے سے منع اس لیے کیا کہ آگے نبوت کی تقسیم نہیں تھی. نبوت کی تقسیم اگر کسی مقدس ہستی نے سمجھانے کے لیے کی ہے، یہ ان کی اپنی تحریر و تحقیق ہے. اگر کسی نے اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں تو وہ مقتضائے بشریت خطا کا صدور ہوا ہے. امت کے علماء قابل احترام ہیں، دین کے ستون ہیں، لیکن یہ انبیاء نہیں ہیں. ان کی تحریر میں اور تقریر میں یا تحقیق میں غلطی آ سکتی ہے. 17 سے لے کے 27 ایسی عبارات ہیں جن کو اگر تعویل نہ کی جائے تو معنی فساد ہو سکتا ہے. اور یہی مقاصد مرزا کی نبوت کی بنیاد ہے. تو نبوت مرزائیہ القائمہ علی المغضوبات والموضوعات والخطیات والشطحیات لیس لہا آیت جلیلہ ولا خبر صحیح ولا اثر قوی. سن لو غور سے یہ مضمون. آیت کی تفسیر پر شان ورشا نے مستقل کتاب لکھی ہے خاتم النبی. اس کتاب کے لکھنے کی نوبت یہ آئی کہ ایک خاتون نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ میں پکی جچی تلی مسلمان ہوں اور میرا خاوند مرزائی ہو گیا ہے. اسلامی عقیدے کے مطابق میرا اس سے نکاح برقرار نہیں ہے، لہذا مجھے اس سے نجات دی جائے. عدالت کے سامنے ایک نیا طرز کا کیس تھا. مرزائیوں نے جواب داخل کیا کہ جس طرح حنبلی، مالکی، شافی، حنفی، سنی، اہل حدیث اختلافات ہیں، اس طرح یہ بھی ایک اختلاف ہے، نکاح برقرار ہے. عدالت نے اس زمانے کے اکابر علماء کو نوٹس جاری کیا اور عدالت میں ثابت کرو کہ یہ نکاح صحیح نہیں ہے، مرزائی تو اس کے صحیح ہونے کے در پہ ہے. ایک نوٹس دارالعلوم دیوبند کو بھی دیا گیا اور پنجاب میں علماء کے ایک بزرگ عالم تھے جو شیخ العلماء تھے اپنے وقت، مولانا غلام محمد صاحب، انہوں نے حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب کو خط لکھا کہ یہاں پنجاب میں ایک ناسور پھیلا ہے اور وہ مرزائیت و قادیانیت کے نام سے، اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بھی اسلامی فرقہ ہے. اب مولوی اپنے تیز و تند زبان سے پیش میں آ کے ہمیں کافر کہتے ہیں تو دیوبندی بریلوی کو بریلوی دیوبند کو، اور سنی شیعہ کو شیعہ سنیوں کو، اور دونوں مل کر اہل حدیث کو اور اہل حدیث ان کو، ان کے فتوے سے تو کوئی بچا ہی نہیں ہے. اس طرح ہم بھی مسلمان ہیں. اور اس نکاح کا ذکر کیا شیخ مولانا غلام محمد نے بھاولپور سے. اور یہ عدالتی نوٹس جو تھے، سمن جسے کہتے ہیں علماء کے نام، یہ اخبارات میں شائع ہو گئے اور مرزائیوں نے بڑے پیمانے پہ تیاری کی. وہ چاہتے تھے کہ اس کو جیت جائے اور ہمیشہ کے لیے محاذ اللہ اسلام کی عمارت کو گرائے، اور اس کے لیے انہوں نے مصر سے مفتی شلتوت جیسے لوگ اور ان کے پروردہ وکلا کو طلب کیا جو اس موضوع پہ بہت بڑے اسپیشلسٹ تھے کہ ختم نبوت نہیں ہے اور عیسیٰ مسیح معاذ اللہ فوت ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے. یہ وہ زمانہ تھا کہ مولانا انور شاہ صاحب شدید بیمار تھے اور آپ کے پلنگ کے نیچے بالٹی رکھی جاتی تھی، وہ گھنٹوں میں خون سے بھر جاتی تھی، بواسیر انتہا کو پہنچ چکا تھا. دیوبند کے مولانا مرتضی حسن چاندپوری نے، مولانا سعد اللہ شیر بیشہ نے اور مولانا مفتی کفایت اللہ جو پورے ہندوستان کے سب سے ذکی عالم تھے، اور مولانا شبیر احمد جو قرآن و سنت کے امام تھے، انہوں نے زبردست تیاری کی بھاولپور کے مقدمے میں پیش ہونے کے لیے. مقررہ تاریخ سے پہلے، روانگی سے پہلے شان ورشا نے ان کو گھر طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ مرزائیوں کے خلاف تیاری کا کیا حال ہے. انہوں نے اپنے حساب سے بہت بڑی تیاری کی. کوئی شک نہیں کہ یہ بہور علم کے اور اساتین دین کے اور ائمہ میادین کے، حضرت شاہ صاحب نے کچھ سوالات کیے ان سے کہ اس آیت پر وہ یہ کہیں گے اور اس حدیث کا یہ جواب دیں گے، آپ کیا جواب دیں گے؟ مولانا مفتی کفایت اللہ و مولانا شبیر احمد و مولانا احمد سعید صاحب گویا ہوئے، اس قسم کے 14 سوالات شاہ صاحب نے کیے، یہ فوری طور پر عدالت میں پیش آئیں گے، اس کے ایسے جواب دینے ہیں کہ مرزائی وکیل پہلے دن سے ہی سر کھا جائے اور شکست کھا لے۔ ان حضرات کی گفتگو کے بعد حضرت شاہ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، حالانکہ آپ لیٹے ہوتے تھے، اور آپ نے کہا کوئی شک نہیں کہ آپ حضرات نے کمال کی تیاری کی، انسانی تگ و دو اور بشر اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، لیکن مرزائی قادیانی بہت زیادہ عیار مکار ہے، وہ فتنہ آخر الزمان ہے، مجھے خوف ہے کہ میں بستر مرگ پر سن لوں گا کہ مسلمان اپنے موقف میں شکست کھا رہا ہے۔ یہ میری موت سے زیادہ بڑا سانحہ ہوگا، لہذا اس مقدمے میں میں خود پیش ہوں گا۔ بس آپ بیٹھ گئے اور آپ نے دیوبند کی ناظم تعلیمات کو بلایا اور اس کو رسائل و جرائد اور کتابیں اور جلدیں سب بستوں کے بستے 250 بستے تیار ہو گئے، یہ سب ساتھ وہاں پہنچانے کی کوشش کرو۔ وہ اخبار میں نکلا کہ حضرت اقدس امام الاثر مولانا انور شاہ سے مقدمے بہاولپور میں خود پیش ہوں گے، اور آپ کے جو تلامیذ تھے جنہوں نے آپ سے تربیت پائی وہ غیرتی جماعت تھی، انہوں نے بھی تمام پنجاب اور سندھ اور پورے علاقے میں اپنے شیخ کے طرز پر تیاری کی اور بہت ساری کتابیں اکٹھی کی، اور آپ کا ہر فاضل جو تھا وہ کتابوں کی گٹھلیاں لے کے عدالت کی طرف روانہ ہوا۔ آپ دیوبند سے چلے تو پہلے لاہور آئے، ظفر علی خان نے روزنامہ چھاپا شہر لاہور پر اللہ تعالی کی رحمتوں کی بارش، یعنی مولانا انور شاہ کی تشریف آؤ، علماء کا ایک امبوہ جمع تھا، آپ نے ان کے سامنے بھی ایک مختصر گفتگو کی اور ختم نبوت کے بنیاد و اساس سے آگاہ کیا، اور ان کو کہا کہ تمہاری زندگی میں قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا ہوگا جتنا مرزائیت کا فتنہ ہے، تم اس کی حساسیت سمجھ لو، یہ کوئی عام طرز کا مقدمہ نہیں۔ مقررہ تاریخ پر جب حضرت تشریف لے آئے اور عدالت میں بینچ پر آپ بیٹھ گئے اور مرزائی وکلاء مصر اور شام سے بلائے گئے تھے کہ بھائی ہندوستان کے علماء عموماً عربی بولنے میں کمزور ہوتے ہیں تو یہ مروب ہو جائیں گے، عدالت نے کہا کہ حدیث خاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ معنوی متواتر ہے، لہذا اس کا منکر کافر ہے۔ قادیانی وکیل سے کہا کہ آپ جواب دیں اس کا، قادیانی وکیل نے تقریر شروع کی کہ متواتر کے اقسام میں معنوی نہیں ہے، اور غزالی نے اس کا انکار کیا ہے، اور فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت میں علامہ بحر العلوم نے ایک نقل کیا ہے۔ پوری عدالت میں سناٹا ہو گیا، حضرت شاہ صاحب نے آواز دی عدالت کو کہ قادیانی وکیل تلبیس ابلیس سے کام لے رہا ہے، فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت میں مولانا بحر العلوم نے عبدالعلی بحر العلوم نے یہ نہیں لکھا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، غزالی نے کہا جس نے ضعیف کہا ہے غزالی کا قول اجماعی اس کے رد میں نقل کیا ہے کہ اجماع امت ہے کہ حدیث لا نبی بعدی متواتر ہے، ہر ادبار سے متواتر ہے، اور تا قیامت کسی قسم کا کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. تو علامہ بحر العلوم نے اس کے شواہد پیش کیے، اس پر تواتر معنوی اور اجماع پیش کیا ہے. اور شاہ صاحب نے اسی کے ساتھ کہا کہ عدالت کا فرض بنتا ہے کہ قادیانی وکیل کے ہاتھ سے کتاب لے لے. عدالت نے قادیانی وکیل کو کتاب دے دی. شاہ صاحب نے صفحہ بتایا کہ یہ صفحہ نکال ہے. عدالت کے ججز دیکھ رہے ہیں کہ ایک کمزور بوڑھا سا مولوی ہے، بغیر کتاب کے بیٹھا ہے. آپ نے کہا یہ درمیان کے سطر سے یہ بات شروع ہو گیا تواتر المعنوی، یہ بحر العلوم کی تحریر ہے، میں پڑھتا ہوں یہاں سے آپ دیکھ کر آئے. قادیانی وکلا کا بالکل رنگ اڑ گیا. آپ نے جیسے طالب علم کو درسگاہ میں سمجھایا جاتا ہے، عدالت کے ججز کو اس طرح سمجھایا، ایک ایک بات سمجھائی. انہوں نے کہا ہم درخواست کرتے ہیں کہ جناب اس موضوع پر عدالت کی معاونت کریں. آپ نے کہا میں حاضر. اور عدالت نے آپ کے قوت حفظ اتقان اور علوم کا ازبر ہونا دیکھ کر کے آپس میں کہا کہ قدرت کے کرشمے کا نظارہ ہو رہا ہے، ایک کمزور سا مولوی بینچ پر بیٹھا ہے، جہان کے علوم کتابیں صفحے اور جلد حفظ. اور عدالت نے وکلا کو للکارا کہ شاہ صاحب کی تقریر کے دوران آپ قطن بات نہیں کریں گے، ہم مزید نہیں سنیں گے، آپ کا بہت بڑا عدالتی دھوکہ پکڑا گیا. آپ کیا کہہ رہے ہو، کتاب میں کیا لکھا؟ شاہ صاحب نے کلام کا آغاز کیا ہے 10-15 منٹ. تو قادیانی وکیل نے کہا یہ تمام بحث بغیر دلیل کے. آپ نے کہا یہ تمہید دعویٰ ہے. تمہید دعوے کے لیے ممہد کی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. اب جب اوالوں کا وقت آ جائے گا تو آپ کی عدالت کا کمر تنگ ہو جائے گا. 20 منٹ کے بعد آپ نے عدالت کو کہا کہ میری تمہید مکمل ہو گئی، اب آگے جو کچھ میں کہوں گا وہ باحوالہ کہوں گا. آپ نے صرف اس موضوع پر کہ حدیث خاتم انا خاتم النبی لا نبی بعدی متواتر معنوی ہر دور ہر زمانے میں، قرن اول میں، ثانی میں، ثالث میں، رابع میں، خامس میں، اپنے زمانے تک آپ نے جو اس کے شواہد اور محدثین کی کتابیں اور مفسرین کی پیش کی، 250 کتابوں کے نام، 256 کتابوں کی عبارت آپ نے پڑھی، اور 256 کتابیں آپ کے لائق فائق غیرتی شاگردوں نے اسی وقت عدالت میں پیش کی. 3-4 مرتبہ بینچ بڑھائے گئے اور کتابوں اور عدالت کو کہا گیا کہ لوگ پیچھے ہٹے. اگر شاہ صاحب نے فرمایا اگر میں اس موضوع پر پورا کلام کروں تو یہ عدالت بما برانڈے پہ تنگ پڑ گئی، اس پر لاکھوں کتابوں کا میرا مطالعہ ہے، لیکن میں عدالت کو زیادہ زیر بار نہیں کرنا چاہتا. عدالت اپنے طرز سے مجھ سے اس پہ سوالات کر لیں، قادیانی وکیل کو بھی اجازت. ظاہر عدالت میں کوئی مسلمان جج نہیں تھا، سب ہندو سکھ اور انگریز تھے، اور انہوں نے مل کر پورے بینچ نے کہا کہ ہم نے ججز بھی سنے، ججز کی کتابیں بھی سنی، قانون بھی پڑھا، قانون پر مشتمل کتابیں بھی ہم نے جہان کے کتب خانے، لیکن ہم نے مولانا انور شاہ جیسے حافظہ یاداشت تبحر اور وسعت علم نہ سنا ہے اور نہ شاید موجودہ زندگی میں کہیں سن سکے.
اور حضرت شاہ صاحب کو کہا کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی بہت اچھی طرح پوری کی اور آپ نے زندگی بھر کے لیے عدالت کو پروان چڑھایا. آپ تشریف رکھے, ابھی ہماری دیانتداری اور عدل ہے کہ ہم اس کا کیا نتیجہ نکالنا ہے. اس کو کہتے ہیں مقدمہ بہاول پور, مستقل کتابی شکل میں چھپا ہے. اور اس کا سب سے اعلی نسخہ جو ہے وہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر سب سے پہلے فتوی کفر علماء لدھیانہ نے لگایا ہے, ایک کتاب شائع ہوئی. مرزا غلام احمد قادیانی پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ علماء لدھیانہ نے لگایا ہے. لدھیانہ کے علماء کے چشم و چراغ ہمارے عزیز دوست اہل حق کا سرمایہ مولانا رشید احمد صاحب جو ریلی آر خان میں تشریف فرمائے اور وہاں کے جمعیت علماء اسلام کا ذمہ دار ہے, یہ کتاب ان کی نگرانی میں چپی ہے اور بٹھی ہے. اس عاجز اور فقیر کو بھی ریلی آر خان حاضری پر بھی پیش کی. دوبارہ جب بھی درس میں ذکر ہوتا ہے اگلے دن وہ چند نسخے بھیج دیتے. میں نے عزیزم ہمایوں مغل کو کہا کہ جو کا تو شائع کرو تاکہ ہم اپنے تفسیر اور حدیث کے طلباء کو بانٹ دیں. یہ واقعہ جس طرح سے میں نے سنایا ہے یہ اس کتاب میں ملے گا. مقدمہ بہاول پور کے بھی اچھے مقامات اور بہترین اطلاعات اس میں جمع ہیں. اصل میں کتاب شائع ہوئی تھی فتاوی قادریہ مولانا محمد لدھیانوی اور اسماعیل لدھیانوی کا, اس میں علماء دیوبند کے متعلق کچھ اچھے خد و خال نہیں تھے. اور چونکہ عزیز القدر مولانا رشید احمد لدھیانوی خود ان بزرگوں کے آل و اولاد ہیں, ان کو حقیقت حال کا پتہ تھا کہ فتاوی قادریہ اہلیان بدعت نے شائع کیا اور اس میں بہت بڑا لبس و مکر و دجل ڈالا ہے. مولانا نے اس کو صاف کر کے نئے رنگ سے بہترین خطوط پر کھڑا کر کے اور گرہتی دنیا کے لیے ایک تاریخی دستاویز بنایا. یہ کتاب اس عاجز کے خیال میں جو یہ ایمان رکھتا ہو کہ مرزائی فرقہ فتنہ ہے اور غلام احمد قادیانی اپنے تمام دعاوی میں کذاب اور متنبی تھا, اور اس کی جماعت اسلام کے مقابل کوئی متوازی خیالی جعلی نظریہ ہے, چنانچہ مقدمہ باولپور کا نتیجہ ججز نے لکھا اور پھر حضرت شانور شاہ صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. لیکن ججز نے کمال دیانت کمال عادل و انصاف کا ثبوت دیا. اس میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی ایک استدعا آیا ایک خاتون کا جس نے اپنے مسلمان ہونے اور خاون کے مرزائی ہونے کا ذکر کیا اور اس سے اپنے نکاح کا عدم وجود اختیار کیا. عدالت نے اس سلسلے میں فریقین کو طلب کیا. مسلمانوں کی طرف سے بہت علماء پیش ہوئے اور ان کے سرخیل مولانا محمد انور شاہ مدرس دارالعلوم دیوبند پیش ہوئے. اس موضوع پر ہم نے ان کا مطالعہ ان کا تبحر ان کی وسعت اطلاع کائنات کا ایک عجوبہ دیکھا ہے. عدالت نے امریکہ اور برطانیہ جاپان اور فرانس تمام کائنات کی لائبریریاں دیکھی لیکن ہم نے کسی انسان اور بشر کا ایسا حافظہ اور وسعت اطلاع نہیں دیکھی جو اس عالم دین کا ہمارے سامنے پیش ہوا. آپ کو جہان کی تمام کتابیں خواہ و مطبوع ہو یا مخطوط ہو اور اس کا کسی درجے میں بھی ختم نبوت یا حیاتی ساتھ تعلق ہو, آپ کو بقید صفحہ اور جلد اور مطبع سب یاد ہے. آپ نے عدالت کی بھرپور مدد کی جس کے لیے عدالت شکر گزار ہے. آپ نے ججز کی عقل بڑھا دی اور ان کی روشنی بڑھا دی اور ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ ایک اسلام وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے, جس پر اتنی صدیاں گزر گئی اور جس کے ایک عالم اور رہنما مولانا محمد انور شاہ صاحب ہے. اس اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نئے نبی کسی معنی میں نہیں آئے, اور اس اسلام کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ مسیح اپنے جسدی خاکی دنیاوی بدن کے ساتھ آسمان پہ گئے, وہ قیامت میں پھر اترے گے. جبکہ دوسرا نظریہ مرزائی غلامت کے ماننے والوں کا ہے, وہ اس کے مقابلے میں ایک متوازی دین ہے. ہمیں اس بات کو بڑے اطمینان سے لکھنا پڑتا ہے کہ جس دین اور اسلام میں مولانا محمد انور شاہ جیسے عالم ہو, ان کو مرزائی و قادیانی و جیسے فرقے سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہو. وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے میدان میں رکھ لیتا ہے. تو واہ, کتنی مصیبتیں پیٹی گئی, کتنی پریشانیاں پیش آئی, کس شجاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو سرخرو فرمایا. ۱۹۷۴ میں حضرت اقدس شاہ صاحب کے علوم کے امین ہمارے استاد اور شیخ حضرت بن نوری کی صدارت و امارت میں تحریک ختم نبوت چلی اور مرزائیوں کو دوبارہ یعنی غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور پورے ملک میں تحریکات چلی. اس باہر حضرت بن نوری صدر الصدور تھے اور عدالت میں فقیہ حاض الامہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب وکیل کے اندر, مولوی صدر الدین لاہوری پارٹی کا بڑا اور مولوی ناصر مرزا ناصر مرزا قادیانی کا پڑپوتا, اس سے آپ نے براہ راست گفتگو کی اور اسمبلی کے ممبران سے دستخط لے لیا کہ یہ کفار ہے اور کافر جماعت کے بڑے ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ واقعات جمع ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ اس کا نام ہے 1974 کا دستاویز. یہ جو ختم نبوت والے ہیں ان کا فریضہ ہے سب یہ پیش کریں گے. ختم نبوت ہمارے جو کراچی ہے یہ بہت کام کر رہے ہیں الحمدللہ, ملتان والے بھی کوئی شک نہیں. آپ ان سے مناسب وقت میں مطالبہ کریں, مولانا اعجاز صاحب وہاں کا ذمہ دار ہے, نمائش پہ بیٹھتے ہیں, منوری ٹاؤن کے بھی مدیر ہیں یعنی ادارت ماہنامہ کے, اور بہت ہی کام کے آدمی ہیں ان شاء اللہ تعالی. بڑے شان و شوکت سے, بشرطے کہ آپ میں جس و ایمان و غیرت ہو. بے غیرت انسان اور بے ارادہ انسان کسی کام کا نہیں, وہ زندہ مرا ہوا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں نے کس رخ سے کام کرنا ہے اور کس طرح میں نے آیات و قرآن کو سمجھنا ہے اور اہلیان باطل کا کیسا راستہ روکنا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, نہیں حضرت محمد باپ تم میں سے کسی مرد کے, ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, لیکن وہ رسول اللہ کے اور خاتم ہے نبیوں کے. النبیین السالفین المادیین, ان کے اعتبار سے آپ خاتم ہیں. وکان اللہ بکل شئین علیما, اور ہے اللہ ہر چیز کے جاننے والے. ہاں ایک اشکال سن لو, جب آپ یہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ مرزائی فوراً پوچھتے کہ وہ رسول اور نبی ہوں گے یا نہیں, تو جب آپ کہیں گے ہوں گے تو کہا ختم نبوت تو نہیں رہی, اور جب آپ کہیں گے کہ نہیں ہوں گے کہ لے انحضال نبوت تو معتزلہ کا قول ہے، یہ تو اہل سنت کا ہے ہی نہیں کہ نبی سے نبوت بھی چھن دیے. یاد رکھنا اس کا جواب دیا ہے ہمارے بزرگوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، عیسیٰ مسیح جب تشریف لائیں گے وہ رسول اور نبی ہوں گے، لیکن وہ احترام نبوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات نبوت پر اعمال فرمائیں گے، اور یہ اعزاز کی بات ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح عرب بادشاہ شاہ عبداللہ حفظہ اللہ پاکستان حال ہے، پاکستان میں وہ ایئرپورٹ پر پاکستانی امیگریشن سے گزرے گئے، روڈ پر ٹریفک اصول پاکستان کے ہوں گے، لیکن بادشاہ بددستور ہے اور یہ امیگریشن اور یہ ٹریفک اصول یہ ہمارے ملک کے نافذ ہوں گے، وہ اس کا احترام کریں گے. بددستور بادشاہ ہے وہ، پھر بھی وہ ہمارے ملک کے امیگریشن اصول اور ٹریفک اصول کے مطابق چلیں گے، تو نہ ان کی بادشاہت ختم ہوئی ہے اور نہ ان کی کوئی توہین ہے. اسی طرح عیسیٰ مسیح جب آئیں گے وہ سابقہ نبوت اور رسالت پر فائز ہوں گے، لیکن وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور رسول اللہ میں رب العالمین پر عمل پیرا ہوں گے، اور ان کے اپنے نبوت اور رسالت اس وقت مسکوت ان ہوگی. نہ انحضال کی ضرورت اور نہ اجرا کی ضرورت. بھئی رسول یا نبی کی آمد کی کہتے تین وجہ میں سے ایک ہوتی، گزشتہ رسول اور نبی کی تعلیمات مٹ چکی ہو تو نئے قوم قبیلے کے لیے نبی چاہیے، تو ہمارے رسول اور ہمارے نبی کی تعلیمات تو مٹ نہیں سکتی ہے. اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ ایک وجہ ہوئی. دوسری وجہ یہ کہ گزشتہ پیغمبر یا رسول جو گزرے ہیں ان کے تعلیمات کسی خاص قوم قبیلے کے لیے ہو تو دیگر اقوام اور قبائل کے لیے پھر نبوت کی ضرورت ہے، تو ہمارے رسول اور نبی کا اعلان ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا یا معاشر الجن والانس. آپ کے دور سے لے کے قیامت کے اخیر تک، فرش سے لے کے عرش تک، شر سے لے کے غرب تک، تمام اقوام کے آپ نبی مرسل ہیں. دوسری وجہ بھی نہیں رہی. تیسری وجہ، گزشتہ رسول یا نبی کی تعلیمات میں کچھ کمی ہو، تکمیل کے لیے اور تتمیم کے لیے نئے نبی آئے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تمہارے بعض احکام کو ٹھیک کرنے آیا ہوں. یہود کو کہتے ہیں، تو ہمارے رسول کا لائے ہوا دین و شریعت اس طرح بھی نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو نئے نبی آنے کی تین وجوہات ہو سکتی ہے، تین میں سے کوئی وجہ بھی موجود نہیں ہے. سابقہ دین مٹا ہوا نہیں، محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سابقہ دین میں کوئی کمی ہو تو تتمیم کے لیے نئے نبی آئے تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. سابقہ دین اور شریعت کسی خاص قوم قبیلے کے لیے ہو تو بقیہ کے لیے رسول نبی چاہیے، فرمایا کہ نہیں، یہ تو سب کے لیے ہے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. یہ تین وجوہات ہوتی ہے، چوتھی کوئی وجہ نہیں ہے. کائنات کے اندر جب بھی رسول آیا ہے، سابقہ شرائع یا ناتمام رہی یا غیر محفوظ رہی یا کسی خاص قوم قبیلے تک محدود رہی. ہماری شریعت نہ قوم قبیلے تک محدود ہے نہ اس میں کوئی نقص ہے اور نہ یہ مٹ چکی ہے، اس لیے نئے نبی، نئی شریعت، نئی تعلیمات کی کوئی ضرورت موجود نہیں ہے. بغیر ضرورت کے مرزا آیا ہے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے، اس لیے علماء نے بھی ہڈیوں کا ہار اس کے گلے میں لٹکا دیا. اکثر الکفار و مرتد اعظم و ملحد و زندیق و تمام باتیں ان کو کہی گئی. چنانچہ اس کی موت بھی اس طرح ہوئی. مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کو کہا اپنے پرچے میں لکھتے ہیں کہ آپ اپنے مہناموں میں مجھے زندیق، ملحد، مرتد و کافر کہتے ہیں، کیوں نہ آپ کے ساتھ مباہلہ کیا جائے، اور اگر واقعی میں ایسا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے مرض حیض سے اٹھا لے. چار مہینے کے اندر اندر حیض کا مرض ہو گیا اور اس سے مر گیا، اور مولانا ثناء اللہ کی عمر بڑھ گئی. وہ پاکستان بننے کے بعد تقریباً 40 سال اس کے بعد زندہ رہے. حضرت فرماتے تھے نہ مرزا مجھ سے مباہلہ کرتا ہوں نہ مجھے اتنی بڑی عمر ملتی. یاد رکھے مولانا ثناء اللہ امرتسری غیر مقلد آل حدیث ہے مگر فاضل دارالعلوم دیوبند کا ہے، اور حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے تلمس پر فخر کرتے ہیں. تفسیر ثنائی کے اندر آپ نے اس کا ذکر والہانہ کیا ہے، تو آج کل غیر مقلدوں نے تفسیر ثنائی شائع کی ہے اور یہ واقعہ نکال لیا ہے. لکھا ہے کہ بس خدا کی کتاب کی تفسیر کافی ہے، کہانیوں کی ضرورت نہیں دے گئے. وہ جو اس نے لکھا ہے میں نے وزیر آباد میں اور فلاں و فلاں سے حدیث پڑھی تھی، لیکن میرے دل میں ارمان تھا کہ میں حضرت مولانا محمود الحسن سے دور حدیث کروں. پھر کہتے ہیں وہ سال اور جو دن اللہ نے نصیب کیے کہ میں دارالعلوم دیوبند دور حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے داخل ہوا. پھر کہتے ہیں شیخ الہند مولانا محمود الحسن بخاری شریف اور ترمذی پڑھا رہے تھے، آپ کا درس انتہائی جامع تھا، آپ علوم کے خاموش سمندر تھے، آپ موافق اور مخالف کے آراء سے خوب واقف تھے، آپ سچ مچ انور شاہ اور اشرف علی اور حسین احمد کے استاذ تھے. سال بخیر و عافیت گزرا، میں حضرت شیخ الہند کے علوم کے علاوہ ان کے جمیل اخلاق اور کریمانہ برتاؤ سے نہایت متاثر رہا. آپ نقطہ احناف کو بڑے دلائل اور متانت کے ساتھ ثابت کرتے تھے، مگر دوسرے فرقوں کا بھی احترام ملحوظ فرماتے تھے. کہتے ہیں میرے بعض مقامات پر بے ڈنگ سوالات پر آپ نے نہایت تحمل اور بردباری کے ساتھ مجھے مطمئن کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار اور آپ کے مقامات کے لیے دعا ہو. اسانید جو شائع کیے اس کے اوپر لکھا ہے میرا سب سے قابل فخر سند جو مجھے دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند سے حاصل ہوئی. تو ظاہر ہے وہ تو پورا فتوحات ہے. گزشتہ سال ہمارے ایک کرم فرما نے سینکڑوں کی تعداد میں میرے یہ درس سن کر مولانا ثناء اللہ کی تفسیر خریدی اور مجھے کہا دورے تفسیر والوں کو دے دو. تو میں نے کہا یہ اس درس کو تو غور سے سنتے نہیں، تو ان سے کیا توقع ہے کہ یہ اس کو پڑھیں گے؟ جیسے اور ان کے گھروں میں اخبارات کے ڈھیر لگے، ایک بڑی تفسیر کا بھی ڈھیر لگا دیں گے. یہ تو ایسے نا قدر ہے اور نا شکر ہے. تمہارے بد اخلاق سے ہمیں بہت تکلیف پہنچی، سینکڑوں 400 کے قریب تفسیر پڑی ہوئی، اور ناظم صاحب کہتے رہتے ہیں بارخانے بھرے ہوئے بانٹ پڑے ہوئے، مگر پہلے آپ تاجر تلاش کریں کہ بیچیں گے کہاں، پھر آ کے لے لیں گے. وہ ہمارے ساتھی نے کہا نا کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی یہ اور وہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا ہر ہفتے ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ ان کا ایمان معلوم ہو جائے کہ درس میں غور سے میں نے اگر ٹیسٹ لیں گے تو وہی ہوگا جو اس دن پرچہ دیا ہے، صفر، کچھ بھی نہیں گیا. وہی جب بے غیرت تو کسی ڈکے اور غیرتی اشنا دا کمرا والا طلبا ہوتے ہیں اور صبح و شام یاد کرتے ہیں، ہر بات لٹاتے ہیں، یہ یاد واد نہیں کرتے، بس درد ختم ہوا اور یہ لمبے لمبے ہو گئے مسجد میں اور پلروں کے سیٹ میں. آرام کرنا بھی حق ہے، ان لنفس کا لے کا حق کا وہ مقصد نہیں ہے، مقصد درس ہے، تفسیر ہے، ترجمہ ہے، حوالے ہیں، عبارات ہیں. بہرحال اب یہ ہمارے پاس کوئی ترمامیٹر نہیں ہے، سب تو ایک جیسے نہیں ہے، اگر سب ایک جیسے نہ قدر ہوتے پھر یہ درس کب کا ختم ہو چکا ہوتا. جو اللہ نے قائم رکھا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں قیمتی اور بیش بہا لوگ بھی ہیں، ان کو ہم کہاں سے نکالیں؟ بیان القرآن دینا ہے، تفسیر ابن کثیر دینی ہے، قصص القرآن دینا ہے، افضلامان کی شاہ ولی اللہ کی حجت تقسیم کرنی ہے، ان کے موسوہ اور وہ دوسری شرح جو معطا کی ہے وہ دینی ہے، سب آ چکی ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. چلو کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں انشاءاللہ. بیچ کا ایک راستہ نکالتا ہوں جس میں آپ محروم بھی نہ ہو جائیں اور کچھ تسلی بھی ہو جائے. میں نے وہ صفحہ اس لیے نہیں لا کے آپ کو سنایا کہ میں نے کہا آپ غمگین ہو جائیں اور لوگ 75 ملک سن رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ جو ہزاروں پر مولانا فخر کرتے وہ یہ ہیں، یہ بیٹھے ہوئے تشتور تشتور لوخی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. وہ ہمیں ساتھی کے پاس گئے تھے، اس نے مشکات رکھی ہوئی تھی، بڑی اچھی شرح تھی، کہتے عشاء بعد درس دیتا ہوں. محلہ ایسے ہی تھا، قصائی مسائیوں کا، ایسے ہی لتڑ پتڑ لوگ تھے. تو میں نے اس ساتھی کو کہا یہ لوگ کچھ شر بیٹھتے ہیں شوق سے بھی نہ زب اخبل مشکات یاد ہو، زب مشکات یاد کرو دئی دخبل کار. کہتے ہیں میں اس لیے اچھا درس دیتا ہوں، مرقات دیکھتا ہوں، لمحات دیکھتا ہوں، مرآت دیکھتا ہوں، اشعت دیکھتا ہوں کہ میری مشکات یاد ہو جائے گی، نہیں تو خود ہی چلے پوئی نکلی نہیں سکو. ہاں پوچھے ہو پکڑ گا یہ جسے قدر آیا جس کا. نہیں ہے حضرت محمد باپ تم میں سے کسی مرد کے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ رسول اللہ کے اور نبیوں کے خاتم. یاد رکھنا گزشتہ انبیاء کے آپ خاتم ہیں، مضمون جب پورا ہو جاتا ہے آخر میں مور لگتی ہے، یہ نہیں کہ پہلے سے مور لگا لو لوگوں سے کہو نبی بنتے جاؤ. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کے جاننے والے. اس اللہ کو پتا تھا کہ یہ زمانہ جس میں پورے جہان کو آنن فانن خبر ملتی ہے، ایک رسول اور نبی کا پیغام ساری کائنات کو ایک لمحے میں مل سکتا ہے، یہ جو زمانہ سائنس کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے اور آنن فانن خبر رسانی کا ہے، یاد رکھنا یہ ترقیات بھی آپ کے خاتم نبوت کی برکت ہے. اچھی طرح غور کر لو. انور شاہ سے شعر میں کہتے ہیں ادراک بختم است و کما لست بخاتم، عبرت بخواتین کے دردور آئی. اور رحمان بابا وی نبوت پا محمد باندے تمام شو، اور نشت پس لمحمد انبیاء. یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کو بہت بہت. اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو خاتم النبیین بنایا، اللہ تعالیٰ نے رہتے دنیا تک آپ کے رسول اور نبی کی ہدایت کو کافی بنایا. اللہ نے 125 انبیاء میں یہ شان اور یہ امتیاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو تم اللہ کا شکر کرو. اشکر اللہ اے اشکر اللہ, یا ذکر بمانے شکر کے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اس کی پاکی بیان کرو صبح و شام. والذی یصلی علیکم وملائکته, اللہ وہ ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے. لیخرجکم من الظلمات الی النور, کہ نکالے تم کو ظلمتوں سے نور کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما, اور مسلمانوں پر مہربان ہے. تحیتهم یوم یلقونہ سلام, دعائیں ان کی اس دن جب خدا سے ملیں گے سلام کی ہوگی. واعد لهم اجرا کریما, اور تیار کیا ان کے لیے اجر عزت کا. یا ایو النبی, اے پیغمبر, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, بے شک ہم نے رسول بنایا آپ کو امتوں پر گواہی دینے والے. پیغمبر کی گواہی علم نبوت کی گواہی ہے. ہدایہ کتاب الشہادت میں ہے, الشہادت قد تکون بالمعاینہ وقد تکون بالاخبار المستفیدہ. اے نبی, ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو, شاہدن گواہی دینے والا, و مبشرن خوشخبری دینے والا ایمان والوں کو جنت کی, و نذیرا اور ڈرانے والا کافروں کو جہنم سے. وداعیًا الی اللہ باذنہ, اور آپ دعوت دینے والے اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے. وسراجًا منیرا, ڈراہ لے کہ آپ چراغ ہے روشنی دینے والا. آپ چراغ ہے روشنی دینے والا, آپ خود نور نہیں ہے. آپ کا مقام اور مرتبہ چراغ روشن کا ہے, یاد رکھنا. تفسیر روح المعانی میں اس جگہ لکھا ہے زا نور ہے و زا سراج منیر, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا مقام مرتبہ صرف نور کا نہیں, نور الانوار کا ہے. فریق مخالف بلا وجہ کے گمراہی میں لڑکیاں کھا رہا ہے. وبشر المؤمنین, اور خوشخبری دے مسلمانوں کو. بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا, کہ بے شک ان کے لیے اللہ سے ہے فضل بڑا, اللہ کے ہاں بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین, پرواہ مت کرے کافر و منافقوں کی. ودع اذاہم, رہنے دیں کی تکلیفیں. وکفا و توکل علی اللہ, اور بھروسے کیجیے اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا, کافی ہے اللہ تعالی کارساز. اللہ, اب ان مسائل میں ایک مسئلہ بھی پیش آیا جو حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان نکاح منعقد فسا ہو گیا اور طلاق واقع ہو گئی, ٹوٹ گیا نکاح. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا نکحتم المؤمنات, جب تم نکاح کر چکے ہو مسلمان عورتوں سے. ثم طلقتموهن, پھر ان کو طلاق دے گئے. من قبل ان تمسوهن, اس سے پہلے کہ ان کو چھو لو. فما لکم علیهن من عدت تعتدونها, نہیں ہے تمہارے لیے ان کے ذمہ کوئی عدت کہ تم گن لو. اگر میاں بیوی کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے طلاق ہو گئی تو عدت نہیں. عدت امتصاص سے پیدا ہوتی ہے. ایک لمحے کے لیے خلوت صحیح بھی ان کے درمیان ہو گیا تو بے شک اب عدت گزاری جائے گی. لیکن خدا نخواستہ اگر صورت وفات پیش آئی تو وہ عدت وفات گزارے گی. وہ عدت وفات یعنی حداد, سوگ, سوگ منائے گی. کیونکہ وہ نعمت نکاح ہے اور وہ چھن گئی ہے, لہذا عدت الوفات ہے اور عدت الطلاق نہیں ہے. وفات کی عدت کا تعلق اس نعمت کے زوال سے ہے جو نکاح کی شکل میں تھا.
قبل المساس نکاح ٹوٹ گیا, فائدہ دو انہیں, وسر رہونا رخصت کرو, سراہن جمیلا رخصت عمدہ. یا ایوہ النبی, اے پیغمبر, انا احللنا لکا ازواجکا, ہم نے حلال کی تمہارے لیے بیویاں, اللہ کی آتے تو اجور ہونا, وہ بیویاں جن کو دے چکے ہیں ان کا مہار. وما ولکت یمینکا, اور وہ جو تمہاری کنیزیں ہیں, مما فا اللہ علیک, وہ جو اللہ نے فے کے طور پر دیے تجھے, فے, فما اوجستم علیہ من خیل ولا رقاب ولکن اللہ یسلط رسلہ ولا من یشاء, بغیر جنگ و جدال کے جو مشرکین سے کچھ چیزیں حاصل ہو جائے اس کو فے کہتے ہیں, اور جنگ و جدال کے بعد جو حاصل ہو جائے اس کو غنیمت کہتے ہیں, وہ تقسیم ہوگی, اور فے سارا پیغمبر کا ہے. اور وہ جو آپ کی کنیزیں ہیں, وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, وہ برات عام میں کا, اور آپ کی پھوپھی زاد بہن ہے, یہ سے زینب بنت جہش, وہ بنات امت کا, اور پھوپ یعنی چچا کی بیٹیاں یا تائے کی اور پھوپھی کی بیٹیاں, وہ بنات خالے کا اور ماموں کی بیٹیاں, وہ بنات خالات کا اور خالاؤں کی بیٹیاں, ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے, پردہ لازم ہے. اللہ کی حاجر نماک, جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ, ومراتم مومنتن, اور اگر کوئی عورت ایمان والی, وحبت نفسہا للنبی, بخش دے اپنے آپ بغیر مہر کے نبی کو, حول بنت حکیم, یہ لفظ حولہ خولانا خولا خولے تو ایک بڑے عالم کی پوتی کا نام رکھ گیا خولا, میرا شیر لیشا ویری, شیر لیشا بھی تھوڑی دیر میں آیا, میں نہ غلط نمون تک ہی دے وہ نما ہوا تھا خولا ویری نہیں تو خولا جوڑا جو خولانا دا خولا 34 کے قریب خولے صحابیات ہے 34 اور پتہ نہیں تابعیات تو بہت زیادہ ہے. خولا خولا بنت حکیم صحیح تلفظ کیا کرو. یحیی ابن معین, عبد الرحمن ابن زبیر ابن الحمام, حمام نہیں ہے, کاشکار کے معنی میں ابن الحمام, تاش کبرا زادہ, کبری نے کبرا پڑا کرو, تاش کبرا زادہ, مفتاح السعادہ کے مصنف, لا الہ الا اللہ, بعض بزرگ ناموں میں غلطی کرتے, مرزا مظہر جان جانان, مرزا مظہر جان جانان آخری ولی دہلی کے, ان کی کتاب ہے کلمات و طیبات, بہت قیمتی کتاب, مرزا مظہر جان جانان ہے, ایک بہت بڑے شیخ القرآن کہتے تھے مرزا جان جان, پر جان جان نظر سے جان جانان ہے, مرزا مظہر جان جانا, اللہ اکبر. ابن المنیر الاسکندرانی, بخاری کا جو شارح ہے, کشاف کا بھی محشی, ابن المنیر, منیر نہ پڑھو, ابن المنیر الاسکندرانی, عالم تلفظ سے پہچانا جاتا ہے, عالم کا فرض ہے کہ صحیح تلفظ کرے. اللہ, اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ ذہبی کی المشتبہ فی الاسماء والکنا ہے, نووی کی تہذیب الاسماء واللغات ہے, جو 3 جلدوں میں, اور عبدالواسی عبدالوہاب کی کتاب ہے کتاب الاسماء والکنا. شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی اجالا کے اندر کچھ کلام کیا ہے اس پر, کچھ نام سیدھے کیے. شاہ عبدالعزیز کا ایک درس ہے اجالا,
ہمارے عزیز دوست بنوری ٹاؤن کے تخصص کے بڑے استاد ہیں، انہوں نے اس پر بڑے شرح لکھی ہے، الفوائد فوائد جامعہ بر اجالا نافع، یہ بھی بہترین کتاب ہے. اور اگر مسلمان عورت بخش دے اپنے آپ نبی کے لیے، ان اراد النبی ایستن کہا، اگر پیغمبر چاہے کہ اس سے نکاح کرے، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص آپ کے لیے نہ مسلمانوں کے لیے کہ کوئی عورت کہے کہ میں بغیر مہر کے نکاح میں آتی اور نکاح منعقد ہو جائے، اگر کوئی اور لوگ ایسا کہے تو فقہا کی دو رائے ہے. حنفیہ کہتے ہیں اگر کہے کہ لا مہر لی تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، مہر شرط ہے، اور اگر خاموشی سے ہو گئے ذکر نہیں ہوا تو مہر مثل یا مہر شرعی آئے گا، مہر مثل یا مہر شرعی. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد سے مہر فاطمی پر نکاح پڑھتے تھے، 480 درہم. بعض علماء خالصۃ لک من دون المؤمنین آپ کے تمام نکاح سے وابستہ کرتے، ایک وقت میں اتنی عورتیں رکھنا اور ان کے نوبت کا معاف ہونا خالصۃ لک من دون المؤمنین. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے فرض کیا ہے ان پر بیویوں کے لیے، وما ملکت ایمانہم، یا ان کے کنیزوں کے لیے، لکھے لائے خون علیہ کا حرج، تاکہ نہ رہے آپ پر دقت. وکان اللہ غفور الرحیم، ہے اللہ بخشنے والا رحم والا. مطلب یہ کہ اور لوگوں کے لیے تو مہر دینا لازم ہے لیکن نبی آپ کے لیے نہیں، تاکہ آپ پر گرانی نہ رہے. ترجی من تشاء منہن، دور کر دے جس کو چاہے ان میں. وتؤوی الیک من تشاء، اور قریب کر دے اپنے پاس جس کو چاہے. یہ پیغمبر کو اختیار ہے. وممن ابتغیت ممن ازلت، اور جس کو آپ بحال کرنا چاہے، جن کو پہلے ہٹا چکے ہیں، فلا جناح علیک، کوئی الزام نہیں آپ پر. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ نزدیک ہے کہ ٹھنڈی رہے عورتوں کی آنکھیں. ولا یحزن، غمگین نہ ہو. بات سنو ذرا، فرمایا آپ پر عورتوں کا کوئی حق نہیں ہے، بیویوں کا. کیوں؟ حق کا بیان وہاں ہوتا ہے جہاں خدشہ ظلم ہوتا ہے، اور اے نبی آپ تو عدل اور انصاف کے پیکر ہیں، آپ سے کسی درندے کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہو سکتا، تو رفیق حیات کے ساتھ کیوں ظلم ہو؟ تو حقوق کی جو قید و بند ہے وہ آپ سے ہٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ جس کو آپ نے پہلے دور کیا اب اس کو قریب کریں، اور جس کو آپ نے قریب کیا اس کو دور کر لیں، کہ آپ کا حق ختم ہو گیا. میری بات غور سے سنو، پھر عجیب بات یہ کہی کہ اس طرح عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ خوش رہے، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ حق تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، جو بھی حضرت فرما رہے مہربانی کرتے تو خوش رہے گی اور آنکھیں ٹھنڈی رہے گی. جب آپ کا یہ خیال ہو نا کہ ہمارا حق بنتا ہے تو پھر اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، یاد رکھنا. جب آپ کہیں گے کہ یہ احسانات ہے اور قرآن کا معجزہ ہے، احسن العلوم کے آنے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے برکات ہے، تو پھر آپ کی زبان شکرانے سے تر ہوگی، آپ کا دماغ معطر ہوگا، آپ کو توفیق ملتی رہے گی. بیٹا جب باپ کے بارے میں سوچتا ہے نا کہ یہ میری جائیداد پر قابض ہے، تو پھر قتل کر کے چھوڑتا ہے، یاد رکھنا. باپ کو قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جائیداد میری ہے لیکن یہ رکاوٹ ہے. اگر بیٹے کو یہ معلوم ہو کہ باپ کی زندگی میں آپ کوئی پانے کونے کا محتاج ہے، مالک نے کسی چیز کا، جب تک باپ زندہ ہے بیٹا ایک قلم کا بھی مالک نہیں ہے، ایک انچ کا مالک نہیں ہے، ایک ملک کے ایک وقت میں ایک مالک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. باپ ہے تو بیٹا وارث ہی نہیں، وارث مرنے کے بعد ہوگا. فقہا کہتے ہیں جو اپنے ساتھ لگے رہتے ہیں کام کاج میں، دکان میں، کارخانے میں، فیکٹری میں، یہ ہیلپر ہے. کلہم عمال فتح و شام میں، یہ مزدور ہے، دیہڑی کر رہے ہیں دیہڑی. باپ خود موجود ہے، وہ مالک ہی مال ہے. ہاں اگر ایسا کوئی سبب بنائے کہ بیٹے کو کئی اور سے مال ملائے، باپ کی اجازت سے تجارت کی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ بالاذن ہے. لیکن باپ کے اموال میں، مکانات میں، جائیدادوں میں، گھروں میں، دکانوں میں، پلاٹوں میں، پونجی میں، ایک رتی کا، ایک پائی پونے کا بیٹا اور بیٹی کوئی مالک نہیں ہے، جب تک کہ باپ مالک نہ بنائے زندگی میں. اور مرنے کے بعد تو لذکر مثل حظ الانثی ہے. فرمایا آپ کی عورتوں کا آپ پر حقوق ختم کیے. کہ تقر ادنا ان تقر عینن، اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے. ولا یحزن، غمگین تو تب ہو جب حق تلف ہوتا، حق ہے ہی نہیں. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ خوش رہے گی جو بھی آپ دیں گے سب کے سب. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اے اللہ علم و حلم والے. یہ بات تو ہو گئی مکمل، لیکن ایک بات سنو، عورتوں کی بھی خاطرداری کس طرح فرمائی اللہ نے. لا يحل لك النساء من بعد، جائز نہیں آپ کے لیے اور عورتیں ان کے بعد. بس جتنی بیویاں آیت کے نزول تک آئے گی یہی رہے گی، اور شادی آپ نہ کریں. اور ایک ہمارے دوست تھے، ہیرات کے گورنر تھے یار محمد خان، اس نے چھوٹی شادی. تو مولانا محمد عمر نے ان سے پوچھا، اے سلورم وعدہ دے والے اوکو، یہ رجی تا سو کڑا ہم آفی چھے ستا سے اتباع اوکو، یہ آپ نے کی تھی؟ تو میں نے کہا امیر المومنین کا اتباع ضروری. آئی سو بس ایک شخص کو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ چار عورتیں رکھنے کی اجازت. ایک شخص جو جانی اور مالی اعتبار سے مسلح ہو، مستعد ہو. ورنہ اس زمانے کی عورت ایک ہی بہت بڑی فساد کا باعث ہے. آئی سو وہ ایک طالب علم تھا، وہ ایسے کمرے میں بیٹھا رہتا تھا، میں چرس شادی کروں گا، بعد میں دیکھوں گا. پھر ادھر بعد میں اس کی شادی ہو گئی. میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ دوسری تیسری کا ارادہ ہے، تو ایک مکھی آ کے بیٹھ رہی تھی، تو مکھی کو کہہ رہا ہے، سالی تمہاری شادی ہو جائے نا پھر بار بار نہیں بیٹھے گی. اے پکرو سینا کوٹھے تکے جا دا لڈیر جی نے کہی مست دے گا خی بجی کی پاوا چٹا کئی بجی کی تو پچاوڑے دلے نہیں سنگے جائے کرا. ایک شخص تھا، وہ لڑکیوں کو بہت دیکھتا رہتا تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا مریض القلب، آٹھ دس نوجوان لڑکیوں نے کہا یار یہ ہمارے راستے میں بار بار کھڑا ہوتا ہے، کیا مصیبت ہے، آج اس کو سیدھا کرتے ہیں. اس کو ایک لڑکی نے آواز دی کہ اس خالی گھر کی طرف آ جاؤ. وہ بڑا خوش خوش آیا، وہاں آٹھ دس لڑکیاں جمع تھی، اور وہ ہمارے یہاں ایک ایسے تین دانتوں والی ہوتی ہے، اس سے یہ گندم کی فصل اٹھاتے ہیں، تو بوسا علیحدہ ہو جاتا ہے اور گندم علیحدہ، اس کو غاخی کہتے ہیں. تکڑا جی نے کئی بیٹوں نے زمیندار ہوئے آخری وہ پکڑا ہوا اس نے. پکر حسین نے جب دیکھا کہ پیٹ رہی ہے نا تو چھت پہ چڑھ گیا. تو عبد الواب شبنم نے کہیں سے دیکھا کہ پکر حسین اور کوٹی تخی جا اور دا لڈیر جی نے کہیں مستی جگہ خی بدی کی پاؤ چٹا کئی بدی، ایسا اٹھاتی تھی وہ جیسے ایک پاؤ چٹان کو کوئی پٹاختا. چار شادیاں کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جب آپ نے ایک کی اور پھر بھی طاقت پھوٹ رہی ہے، آپ کی تسلی نہیں ہو رہی تھی. ایک اور کر لو زنا مت کرو، تیسری کر لو زنا مت کرو. سب سے بدترین گناہ وہ زنا ہے جس کے بعد شادی شدہ سنسار ہو کے ختم ہو. کثرت ازدواج پر بحث مت کرو، پہلی بحث کرو حرمت زنا پر، قبائح زنا پر پہلے بحث کرو. جو لوگ شادیوں پر پابندی لگاتے ہیں ان کے ہاں زنا فری ہے، یاد رکھ، زنا ان کے ہاں کوئی منع نہیں ہے. جس عورت کے ساتھ، جس لڑکی کے ساتھ چاہے رات گزارے، شریعت اس کو برداشت نہیں کر رہی. فرمایا جائز نہیں ہے آپ کے لیے عورتیں ان کے علاوہ، اس کے بعد یعنی ان کے علاوہ، ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہیں کہ بدل دے ان کے ساتھ اور عورتیں، ان میں سے ایک کو طلاق دے اور ایک اور لے، نہیں یہ بھی نہیں کرنا. ولو اعجبک حسنهن، اگرچہ آپ کو اچھا لگے ان کا حسن. بعض اوقات ایسی حسینہ سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ چلو شادی کر لیتے. حسن بھی ایک عجیب افتنان ہے. الا ما ملکت یمینک، مگر وہ جو آپ کی کنیزیں ہیں، کنیز رکھ سکتے. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اے اللہ ہر چیز کا نگہبان. اللہ اکبر. ایک آج سے 20-25 سال کا واقعہ ہے، جوانی تھی، محمد انور شاہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا. تو جب بیٹا نہ ہو تو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ بھائی دوسری شادی ہو، شاید اللہ تعالیٰ بیٹا دے. تو ایک نوجوان میرے پاس آتا تھا، اس نے کہا میری بہن ہے، بڑے علم و فضل والی ہے، میں چاہتا ہوں کسی عالم دین سے اس کا نکاح کراؤں. میں اس کے ساتھ ایک دفعہ گیا اس کے گھر، وہاں ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، جاننے والے تھے. وہ اچانک آئے، یہ خیر دی وی خیر دی وی پکم خیال راغلے جنہیں گنے رو رو گنے خشتا نا گارا تھا وہاں کدا سے خشتا ہوا نمون بولے پرے خواہ. اس نے کہا خیر ہے، یہ سارے آتے جاتے ہمیں پوچھے بغیر، لڑکی لڑکے کی طرح بھائی کی طرح نہیں ہے، ایسی ہوتی تو کوئی چھوڑتا ان سے. یقین کرو وہ حقیقت تھی، وہ لڑکا وہیں بیٹھا رہا، واپس نہیں آیا. آ دھوکا اٹھانا. عام طور پر تو کہتے ہیں جیسے سال ہے ویسی اس کی بہن، لیکن کبھی کبھی بالکل برعکس معاملہ ہوتا ہے. تو وہ استغفر اللہ. ولو اعجبک حسنهن، اگرچہ آپ کو اچھا لگے ان عورتوں کا حسن. حسن مطلوب ہے عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ. اس لیے قرآن کریم میں ہے خیرات حسان، باکردار اور خوبصورت. سبحان اللہ. الا ما ملکت یمینک، مگر کنیز ہے جائز ہے. وکان اللہ ولا کل شیء رقیبا، اللہ ہر چیز کا نگاہ بان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، مت داخلو پیغمبر کے گھروں میں. الا یوزن لکم، مگر یہ کہ تم کو اجازت دی جائے. الا طعامن، کھانے کے لیے. غیر ناظرین انہ ہو، نہ انتظار کر رہے ہو اس کے پکنے کا. ہنا کے معنی پکنا. بھئی ابھی کھانا پکا نہیں ہے، تو جا کے بیٹھ گیا. اس لیے کہتے ہیں دعوت میں دیر سے جانے والا معزز ہوتا ہے. جی بس وقتی لاش اعلان خدا پاک اللہ ستے ارشی میں آپ لار مراغ اللہ کا پکا لا رہا تھا لگ صبر ہوگا. اب کھانا پک رہا ہے، دیکھ تیار ہو رہا ہے، پتیلے چڑھے ہوئے ہیں، وہاں جا کے بیٹھا ہوا ہے. ایسا نہیں کرو. دیکھو بہترین یعنی ڈسپلن سمجھایا جا رہا ہے، حسن اسلوب. ڈسپلن کے معنی حسن اسلوب. اور جلسے میں بھی معزز و محترم جو ہوتا ہے وہ دیر سے جائے گا، یاد رکھ. اور جب اعلان ہو جائے کہ ابھی تمہارے سامنے فلاں آئے گا، فوراً نہ اٹھو، آرام سے بیٹھے رہو. لوگ کون ہے یار،
نه شو خیر ربانه سید خیر دی
کمک الخطیب جو ہوتا ہے ذر برابر آدھی کمیس اندر آدھی باہر وزان سمکو ہے کمکلا بیوقوف اٹھنے سے پہلے اپنے کپڑے ٹھیک کرو ٹولا کپڑا ہے دن نتلی ہو جارا روان اسٹیل چخلا بے مڑا دے بسا تقریرو کی دیکھو پرتم دی سنبھالو کچا خطیب دے گئے کمکل بیوقوف باکردار آدمی آرام سے اٹھے پہلے اپنے آپ کو سیٹ کرو رومال جبہ سب ٹھیک کر لو آرام سے روانہ ہو جاؤ. یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. یہ بھی قابل استاد جو ہوتا ہے شاگردوں کو سب کچھ سمجھاتا ہے. لیونے سے منڈے ہوئے سچے سچے منڈا ہوئے آرام کیے نا آپ کا نام لے لیا بھی وہ آئیں گے اظہار خیال کریں گے دو تین منٹ کے بعد اس طرح سے اٹھنے لگو اور
ولكن اذا دعيتم فادخلوا جب تم کو بلایا جائے تو آ جاؤ فاذا طعمتم فانتشروا جب کھانا کھا چکے تو چلے جاؤ
یعنی کہ کھانا کھا کے بیٹھا ہوا بس دکن لاڑ شکن ہو بہترین مہمان وہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد سبکی کے ساتھ روانہ ہو اچھا جی مہربانی جی السلام علیکم جی السلام علیکم بڑی مہربانی بہت شکریہ دانا چکین یا نو نور ہوا نور سو ہوا خیٹا کو ڈکا کا نور سو ہوا پتیلہ رڑا آگا ڈکا کورتے ہو سو
وَإِذَاتْ فَإِذَاتْ وَإِمْتُمْ فَانْتَشِرُو اور جب کھانا کھا چکے تو پس اٹھنے لگو وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثَ اور نہ دل لگانے والے ہو باتوں میں ان ذالکم کان یوذی النبی تمہارا ایسا کرنا تکلیف دے رہا ہے پیغمبر کو فیستحی منکم وہ شرماتے ہیں تم سے کچھ نہیں کہتے واللہ لا یستحی من الحق اور اللہ نہیں شرماتے حق بیان کرنے سے بات سنو پیغمبر کا ولیمہ تھا بی بی زینب بنت جہش زید سے جو فارغ ہوئی اور اللہ نے اس کا نکاح کرایا
تو صحابہ کو آپ نے بلایا آپ کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے آپ بار بار باہر نکلتے تھے کہ مجھے دیکھ کے یہ بھی نکلے اخیر میں کسی عقل مند کو خیال آیا سب اٹھ کے نکل گئے آپ فوراً آئے اور آپ نے پردہ نیچے کی اور اندر داخل ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ مہمانوں کی مہمانداری آسان ہے ان کے ساتھ مل بیٹھنا بہت مشکل ہے. اکثر تو خلاف طبع ہوتے ہیں کم عقل ہوتے ہیں فضول باتیں کرتے ہیں. عزت کا کلام کرنا تو بڑے علم کا کام تو بس اپنے خادم اور متعلقین سے کھانا کھلواؤ نگرانی کرو کھانے کی خود سب مہمانوں کے ساتھ نہ بیٹھو ان کے ساتھ بیٹھو جس کے ساتھ دل لگتا ہو.
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ اور جب تم ان سے کچھ مانگنے لگو متان چیز وغیرہ سامان فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب بس مانگو ان سے پس پردہ دیوار کے پیچھے سے. اب دیکھو یہ گھر سے نکل آتی ہے موٹی تازی اور اس کو ریڑی والے کو کہتی ہے بینگن ہے آؤ یاو دادا بینگن جی رہا سر کدو ہے آؤ تو یاو دادا کدو دے کا نا تا نکھاری بٹا خیٹا اور لویا بلار با لنگا بار روزی ہو جاؤ سے اور سارے گوشت والے اس کا دوست ریڑی والے اس کا دوست مونگ پلی والا تو یہ رات کا دوست ہے
وہ تو رات کا دوست ہے. کہتے ہیں اسلام میں پردہ نہیں ہے اسلام میں پردہ نہیں ہے تو ریڑی والے کے ساتھ ریڑی بننی.
یہ دیکھو پیغمبر قرآن پاک سے حیا کرو بے شرم. قرآن پیغمبر کی بیویوں کو کہہ رہا ہے صحابہ جیسے پاک لوگوں کو کہ اگر کوئی چیز لینی پڑی خواتین سے دیوار کے باہر کھڑا ہو جاؤ خبردار کے اندر آ جائے. وہ تو خیر باہر کھڑا رہے گا لیکن یہ کھڑی نہیں ہو رہی ہے یہ باہر نکلتی ہے نہ بسو کی سارے نہ بلا جانا تین جدو والا نظر بار بار جی ریڑی والا سر ہے دوستی سارے جہان سے اس کی دوستی ٹول خلق سر ہے یارانا
اور جب مانگنے لگو ان عورتوں سے کوئی چیز متان کوئی چیز وہی کوئی چیز رہ گئی برتن دے تو دودھ ڈالنا ہے سبزی رکھنی ہے وہی رکھ لو آپ چلے جائیں میں اٹھا لوں گی.
نہیں
جی, یہ تو آ کے اس میں اچھے بینگن ڈھونڈے گی اور یہ کرے گی وہ کرے گی, گپ شپ لگائے گی. افسوس صد افسوس, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا. ایمان سے کہو یہ مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے, آپ پورے شہر کا پورے سال کا بیان لے آئے ممبروں کا, ہرگز بیان نہیں ہوگا. انہوں نے دین عوام کا تابع کیا ہے کہ یہ لوگ وہ اجنبی عورت کے ساتھ آمنے سامنے ہونا حرام نہ جائے گی. اگر سخت مجبوری اور ضرورت سے بھی کوئی چیز لینی دینی پڑی تب بھی نہ وہ سامنے آئے گی نہ آپ سامنے جائیں گے, درمیان میں حجاب پردہ دیوار دروازہ حائل ہونا چاہیے. اور اگر تم مانگنے لگے ان عورتوں سے کوئی چیز, پس مانگو ان سے پس پردہ, آمنا سامنا اجنبیوں کا منع ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم, یہ پاک رہیں گے تمہارے دل, وقلوبہن اور عورتوں کے دل. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور جائز نہیں ہے تم کو کہ تکلیف دو پیغمبر خدا کو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور نہ یہ کہ نکاح کر لو ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, بے شک تمہارا ایسا کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہوگا. یہ پیغمبرانہ خصوصیت ہے کہ آپ کے بعد بھی آپ کے اہلیت سے, آپ کی رفیق حیات سے امت کا نکاح جائز نہیں ہے. علماء نے اسے یہ بھی سمجھا ہے کہ یہ چونکہ پیغمبر حیات ہے لیکن دنیاوی حیات تو نہیں ہے, یہ تو صحیح نہیں ہے. حیات اخروی اور برزخی ہے اور وہ دنیا سے کامل ہے. اور یہاں تو نس وارد ہو گیا کہ نہ نکاح کرو, تو اس کی ایسی بھونڈی وجہ بیان کرنا جو خود محل نظر ہو, فائدہ کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے, یہ پیغمبر ہی کی شان کے لائق. اور یہ قاعدہ ہے کہ منصوص کے مقابلے میں قیاس کی کوئی حیثیت نہیں. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, احزاب کے شروع میں یہ بھی تھا, وہ ازواجہ امہاتہم, پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, لہذا ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں. ان تبدو شیئن او تخفو, اگر تم ظاہر کرو کوئی بات یا چھپاؤ, فإن اللہ کان بکل شیء علیما, بس بے شک اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن, نہیں عورتوں پر الزام ان کے باپ کے بارے میں. ولا ابنائہن, نہ بیٹوں کے بارے میں. ولا اخوانہن, نہ بھائیوں کے بارے میں. ولا ابناء اخوانہن, نہ بھتیجوں کے بارے میں. ولا ابناء خواتہن, نہ بھانجوں کے بارے میں. ولا نسائہن, نہ عورتوں کے بارے میں. ولا ما ملکت ایمانہن, نہ ان کی کنیزوں کے بارے میں. یعنی ان سے اگر پردہ نہ ہو تو خیر ہے, اجازت ہے, لیکن علماء دین کہتے ہیں اگر سسر ہے اور عیاش فحاش ہے تو بہو دور رہے, بھائی ہے لیکن بدچلن بد کردار ہے. بدچلن بد کردار کیا ہوتا ہے کہ بہن کے سامنے اپنی بدفیلیاں بیان کر رہا ہے, لوگوں کے گناہ بیان کر رہا ہے, یہ بہن پہ ہاتھ ڈال سکتا ہے. جی, اس کو نقطہ لکھا ہے فتح القدیر شرح ہدایا. واتقین اللہ, اللہ سے ڈرا کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں پیغمبر پر. یا ایہا الذین آمنوا و ایمان والو صلوا علیہ وسلموا تسلیما, سلام بھیجو پیغمبر پر اور سلام دی تسلیم, اسلامی سلام. آیت کریمہ سے پیغمبر پر زندگی میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا فرض معلوم ہوا ہے. جیسے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا یہ فرض ہے، اور باقی ذکر کے طور پر باعث اجر و ثواب ہے. جب بھی نبی کا نام نامی آئے تو صلاۃ و سلام پڑھنا، دو قول ہے، ابو الحسن کرخی کہتے ہیں مستحب ہے، امام طحاوی کہتے ہیں واجب ہے. علماء کہتے ہیں فی کل مجلس اول مرہ واجب ہے، وفی کل مجلس بعدہ مستحب، وہذا اعدل الاقوال. آیت جب نازل ہوئی تو اصحاب نے پیغمبر سے کہا قد عرفنا السلام علیک، سلام تو ہم جانتے ہیں، السلام علیک ایو النبی و رحمت اللہ و برکات، فکیف نصلی علیک، صلات کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پہلی بات تو یہ کہ صحابہ نے پوچھا، خود گھڑا نہیں، تو گھڑت جو ہے وہ صلاۃ و سلام نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ بعد میں لوگ آئیں گے اور قسم قسم کے صلاۃ و سلام بنائیں گے، تم صحابہ اور عرف و صحا ہو کے نہیں بنا سکتے، قولو میں تمہیں کہتا ہوں وہ پڑھنا ہوگا تب ثواب ملے گا. چنانچہ یہ اتنا مقدس صلاۃ و سلام ہے کہ نماز میں ہے، بیٹھ کر ہے، اپنا اپنا ہے، آہستہ ہے، تو صلاۃ و سلام کا مسئلہ حل ہے. سارا جہان صلاۃ و سلام پڑھے بیٹھ کر، وہ کھڑے ہو جاتے، اہل آنے بدعت. آہستہ پڑھو، یہ چیختے ہیں، پیغمبر کا بتایا ہوا پڑھو، یہ اپنا پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، یہ سب من گھڑت، ثابت نہیں ہے پیغمبر سے. کیا آپ نے پورے 23 سال وحی کے دورانیے میں اور 40 سال اس سے پہلے قبل یوحا الیہ یہ الفاظ نہ کہے نہ سنے؟ صحابہ نے نہ کہے اور نہ سنے، مجتہدین نے نہ کہے نہ سنے، تو یہ عبادت کیسے بن گئے جس میں فسادات اور جھگڑے کرائے جا رہے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یہ ثابت نہیں، اس لیے اس کے پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا. اب آپ کو کوئی کہے گا کہ نماز میں تو ہے، وہ کس طرح ہے؟ السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، وہ پڑھے نا، وہ کیوں چھوڑا ہے؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پیغمبر کے بتائے ہوئے الفاظ کو بدل رہے ہیں نہیں، انہی اسرائیلیوں کو، یہود کو ظالم کہا گیا ہے. اسی فبدل الذین کے نیچے احکام القرآن جساس میں ہے، وفیہ رد علی المبتدیع، اس میں بدعتیوں کا رد ہے جو شرائع کے منصوصات اور مصطلحات تبدیل کر دے. اس پر تفصیلی کتاب صحابی نے لکھی ہے، القول البدیع علی الحبیب الشفیع، القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع. اور ابن قیم کی کتاب ہے جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، اور ہمارے شیخ و مرشد محقق الاثر امام اہل سنت کی کتاب ہے درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ. اور اس عاجز اور فقیر نے بھی ایک مختصر رسالہ لکھا ہے، احسن التسلیم احسن التسلیم فی الصلاۃ والسلام علی النبی الکریم، احسن التسلیم، اور نیچے میں نے اس کا نام رکھا ہے درود شریف، سنت درود پڑھنے کے طریقے اور بدعتیوں کے مغالطے سے بچنا. احسن التسلیم فیما احدث من الصلاۃ والتسلیم، چھپا ہوا ہے آج کل 12 رسالوں کے نام سے ایک کتاب ہے، احسن الرسائل 12 رسالے، اس میں یہ رسالہ بھی ہے، وتروں کے بعد نہ پڑھنے کا بھی ہے، ستہ شوال بھی ہے، تمام تقریباً مشہور مسائل ہمارے اس میں درج ہے، احسن الرسائل. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں پیغمبر پر. اے ایمان والو، تم بھی صلات بھیجو، سلام بھی پیش کرو، سلام اسلام کا تسلیمن تاکید کے لیے آیا ہے. یہ دعاؤں میں ہی پڑھتے ہیں. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی، کئی ثبوت کر سکیں گے کہ دعا میں یہ پڑھنا سنت ہے؟ دعا میں تو درود شریف پڑھنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن درود شریف سے دعا شروع نہیں کر سکتے. کئی قسم کے درود و سلام جو احادیث میں آئے، آثار میں منقول ہے، وہ سب مبارک ہیں، لیکن بدعتیوں کا درود و سلام کسی حدیث اور اثر میں نہیں. غالباً ان کے مولوی محمد حسین نعیمی، جامعہ نعیمیہ گڑی شاہو لاہور نے لکھا تھا، ایک تحریر لکھی کہ بریلوی لوگ اس سے پیچھے ہٹ رہے، اس کا ثواب نہیں ملے. سرفراز نعیمی کے والد راغب نعیمی کی دادا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزے رسول پر پڑا جاتا ہے یہ الفاظ. اوکاڑوی صاحب نے بھی رائے حق میں لکھا ہے کہ جو چیز وہاں عبادت ہے وہ یہاں کیوں بدعت ہو، مغالطہ دیا ہے. ذکر جمیل میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے. حقیقت یہ کہ روزے رسول پر بھی یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، وہاں پر بھی ہدایہ کے بعد یہ گڑے گئے، ہدایہ میں نہیں ہے روزے رسول پر پڑھے جانے والے الفاظ. وہاں پر بھی درود و سلام جو نماز میں ہے یہی پڑھنا سنت ہے. ہمارے بزرگوں نے بھی اس عنوان سے کافی آگے قدم رکھا ہے. مولانا اشرف علی کی زاد السعید اور حضرت گنگوئی کے زبدۃ المناسک اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کے فضائل درود شریف جو تبلیغ نصاب کا حصہ ہے، تو انہوں نے جو کچھ لکھا ہے بنا بر شہرت لکھا ہے. ہر عالم ہر چیز میں ناقد نہیں ہوتا، اکثر ناقد ہوتے ہیں. درود و سلام میں ہماری تحقیق الحمدللہ اپنے مخالف موافق دونوں سے زیادہ ہے. ہم نے اس میں طویل کلام کیا ہے اور نظر ڈالی ہے. چنانچہ ہمارے پاس بزرگوں نے جو روزے رسول پر کئی قسم کے درود و سلام لکھے ہیں، ہم نے بصد معذرت اور ادب ان سے بھی معذرت کی ہے کہ ان سے بھی پیچھے ہٹنا ضروری. آپ اس طرح نہ کہے، آپ اس طرح کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا ذکر کیا ہے، من زار قبری وجبت له شفاعت، من وجد ساعتا ولم یزرنی فقد جفانی. زیارت النبی کی احادیث گو ضعاف ہے، حد درجے لیکن معمول بہا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے زیارت القبور, اور اکوڑا خٹک جامعہ اسلامیہ کے شیخ اور بانی حضرت مولانا سید گل بادشاہ صاحب مرحوم نے زیارت القبور لکھی ہے, اور اس پر نمائندہ کتاب ہے تقی الدین سبکی کی, اس کا نام ہے شفاء السقام الی زیارت خیر الانام. اور ہمارے عزیز اور محسن دوست سید علوی مالکی کی کتاب شفاء الفؤاد الی زیارت خیر العباد. مولانا عبدالحی کی ایک کتاب ہے تذکرۃ الراشد, تذکرۃ الراشد. حضرت شیخ الاسلام موسیٰ تلمسانی, شیخ الاسلام موسیٰ تلمسانی ان کی کتاب ہے. شفاء السقام الی زیارت خیر الانام ورد ظلمات الظلام. علماء دیوبند درود و سلام میں محتاط تو ہے, ان مواطن سے بچتے ہیں جن میں بدعتی مرتکب ہے, لیکن کلام میں محتاط نہیں ہے. یہ بھی وہی الفاظ مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں, یہاں جو نہیں پڑھتے وہ روزے پر پڑھتے ہیں. اور یہ حسن ابن علی صاحب نور الازہ نے دنیا کو بہکاوے میں ڈالا, یہ سارا جہان معاصی کا اس کے ذمہ ہے. اس نے فصلن فی زیارت النبی نور الازا میں جو کچھ اس کو مصر میں مل رہا تھا سارا ڈال لیا. یہ 1000 صدی کا آدمی ہے, بہت متاخر ہے, عالم ہے, فقیہ ہے. اس کی کتاب امداد الادلہ بہت حیران کن کتاب ہے. حسن ابن علی کے رسائل بہت قیمتی ہے, میرے پاس موجود ہے 34 رسائل. نور الازا بہت عمدہ کتاب لکھی ہے, اس کی شرح لکھی مراقی الفلاح, وہ اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے. اس کے شرح لکھی ہے تحتاوی نے, تحتاوی المراقی, فقہ حنفی کے انادر فروع و جزیات اس میں موجود ہیں. لیکن زیارت النبی کے سلسلے میں جو درود و سلام صاحب نور الازا نے لکھا ہے, یہ فقہ و محدثین کا پسندیدہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اچھا, ہمارے دوست سمجھتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ غلط ہے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھنے تو خیر ہے, یہ اس اعتبار سے تو خیر ہے کہ بدعتی کی مشابہت سے بچ گئے. لیکن روح المانی میں لکھا ہوا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ لا یجزئ اتفاقا, اس پر اتفاق ہے تو دونوں نہ جائیں. عدم ثبوت وجہ ہے, عدم ثبوت. اور دوسری بات یہ کہ آلوسی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود درود و سلام بھیجتے ہیں, تو ہم بھی کہتے ہیں اللہم صلی, ہماری طرف سے بھی آپ بھیجیں. تو جو درود مسنون ہوگا اس میں خدا سے مطالبہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, یا رب صلی وسلم علیہ, اللہم صلی وسلم علیہ. یہ درس کا طرح سے بہت حافظان سے کہیں گا جو قدر سے نشتا. علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ خود صلاۃ السلام بھیج رہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم بھی اللہ سے درخواست کریں، استغاثہ کریں، استدعا کریں کہ اللہ ہماری طرف سے، تو اس لیے بہترین درود وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے مطالبہ ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ و رحمت بھیجتے پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو سلام ان پر. عبدالغفار کون ہے؟ خیر خیر. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، اللہ تعالیٰ کو تو ایذا نہیں دے سکتے نا رسول کو، دین کو نقصان پہنچانا، شرک کرنا یا بدعت کرنا. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی ان پر اللہ نے دنیا و آخرت میں. وأعد لهم عذابا مهينا، اور تیار کیا ان کے لیے عذاب رسوا کن. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے مسلمان مرد اور عورتوں کو بغیر مقتصبو، بغیر ان کے کچھ کیے. فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، پس تحقیق انہوں نے اٹھایا ہے بہتان اور بہت بڑا گناہ، واضح گناہ. یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے ایمان والو کہہ دیجیے اپنی عورتوں سے. اللہ، یا ایہا النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک، فرمائیے اپنی عورتوں سے، وہ بناتک اور بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور مسلمان عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، ڈال دے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں. پردے کا حکم ہے نا، تو نبی کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو کہے اور امت مسلمہ کی عورتوں کو کہے، ڈال دے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں. جلابیب جلباب کی جمع ہے، جلباب اس موٹی چادر کو کہتے ہیں جو خاتون اوڑھ لے تو اس کے جسم پر پہنے ہوا کپڑا بھی نظر نہ آئے، اور جب تک وہ اٹھا نہ لے تو خود نہ اٹھے. اے نبی، فرما دیجیے اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے، لٹکا دے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں. آیت سے پتہ چلا کہ برقعہ پہننا واجب ہے. برقعے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بنی ہوتی ہے، ہاتھ بھی اس میں ہوتے ہیں، چہرہ بھی، تو وہ ادھر ادھر کھسکتا نہیں ہے. کھلی چادر اٹھا لے گی تو کہیں کھل جائے گی. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ پردہ اختیار کرنا فرض ہے. آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف کرتا شلوار پہننا خاتون کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بالوں کے اور سینے کے ابھار کے لیے دوپٹہ ہو، اور پھر پورے جسم اور ان کے کپڑوں کو چھپانے کے لیے اوپر شال، چادر، برقع ہو. آیت سے معلوم ہوا کہ زمانے حال کی بے محابہ پھرنے والی عورتیں قرآن کے آئینے میں مجرم ہیں، جرائم پیش آئے. آیات سے یہ خطرہ بھی پیدا ہوا کہ جو لوگ یہ بیان نہیں کرتے وہ بھی خوف ہے کہ جرائم پیشہ نہ ہو. علماء دین وقتاً فوقتاً آیات پڑھ کر کے سنایا کرے. آیتوں میں مسئلہ بالکل واضح ہے، مسئلہ عورتیں گھروں میں رہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پورا سمجھائے. عورت اپنے باپ دادا اور بیٹے اور بھائی کے علاوہ اوروں کے سامنے نہ آئے، یہ ابھی آیتیں گزری. اللہ، عورت سے اجنبی سامنے نہ آئے، عورت اور اجنبیوں کا آمنا سامنا منع ہے. اذا سالتموہن متاعا فاسألوہن من ورائے حجاب،
اے پیغمبر، کہہ دیجیے اپنی عورتوں سے اور بیٹیوں سے، جس طرح پیغمبر کی بیویاں زیادہ ہیں اس طرح آپ کی بیٹیاں بھی چار تھیں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، آخری فاطمہ. جو لوگ صرف فاطمہ کو مانتے ہیں اور وہ کو نہیں، وہ قرآن کے منکر ہیں، وہ قرآن کے آئینے میں جرائم پیش آئے. جس طرح کوئی ازواج کا کہہ کر صرف خدیجہ مراد لے، و عائشہ و حفصہ، ام حبیبہ اور زینب کو نہ مانے، اس طرح جو لوگ حضرت زینب بی بی، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی فاطمہ کو نہ مانے، یہ بھی درست نہیں ہو. اے پیغمبر، کہہ دیجیے اپنی عورتوں سے اور بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، لٹکا دے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں، ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین، یہ نزدیک ہے کہ پہچانی جائے بس ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. وکان اللہ غفور الرحیم، اے اللہ بخشنے والا رحم والا. لئن لم ینتہی المنافقون، اور اگر باز نہیں آئے منافق لوگ، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور شرارت کرنے والے شہر میں، شرارتی لوگ ہوتے نا، لنغرینک بہم، ہم مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر نہیں رہیں گے آپ کے بعد اس شہر میں مگر چند دن. ملعونین، یہ لعنتی ہے جو عورتوں کو تاکتے ہیں، عورتوں کو بے پردہ کرتے ہیں، عورتوں کو چھیڑتے ہیں، اجنبی عورتوں کو بد نگاہی سے دیکھتے ہیں. ملعونین، ایسے لوگ لعنتی ہے. دیکھو یہ دفتر کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جائے دیکھو اس گھر میں بچے شور کر رہے ہیں، ان کو سمجھائے. میں نے ایک کو بھیجا لیکن انہیں ککڑے نہیں لے. ارمان ہے کہ جب وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو انسانیت کھو بیٹھتے ہیں. ملونی، لعنت ہے لوگوں پر جو عورتوں کو چھیڑتے ہیں اور ان کے پردے کو نقصان دیتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کو تاڑتے ہیں. اینما تقفو، جہاں کہیں یہ پائے جائیں گے، اخذو، پکڑے جائیں، وقتلو تقتیلا، مارے جائیں مار مار کر. ایک مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے وہ. ایک آدمی نے خود اپنی گھر والی کو یا اپنی بیٹی کو یا بہن کو کسی کے ساتھ بدفیلی میں دیکھا، اور اس نے دونوں کو قتل کیا. ظاہر ہے عدالت تو اجازت نہیں دیتی جب تک ثبوت نہ ہو، شرعی عدالت بھی نہیں مانتی، لیکن کتاب التعزیر میں لکھا ہوا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے قبیل میں سے یہ قتل ان کے لیے روا ہے. میں اس میں فکر مند تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو باعث قتل نہیں، قتل یا زجرن ہو، توبیخن یا ردتن ہو. تو یہ جو آیت آئی ہے نا کہ وقتلوا تقتیلا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے بھی حکومت اسلامیہ وہ یہاں تک نوبت پہنچا سکتی. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ عادت الہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزرے ہیں. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کی عادتوں میں تبدیلی. یسألک الناس عن الساعة، یہ پوچھتے آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں. قل انما علمها عند اللہ، آپ فرمائیں اس کا علم اللہ کے ہاں ہے. وما یدریک، آپ کو کیا پتا ہے. لعل الساعة تکون قریبا، ہو سکتا ہے قیامت نزدیک ہو.
عرب کہتے ہیں کل آتن قریب، جو آنے والا ہے اس کو آیا ہوا سمجھو، توبہ. وکل مادم بعید، جو گزر گیا کل کیوں نہ ہو، بس گیا ہو، ختم ہو، اب وہ دور ہوتا جائے گا. تو چونکہ قیامت آنے والی ہے، لعل الساعۃ تکون قریبا، امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ لعل کلام الہی میں بمانے ترجی نہیں ہے، تیقن کے. ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر. وأعد لهم سعیرا، اور تیار کیا ان کے لیے جلانے والی آگ. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہیں پائیں گے اپنے لیے دوست اور نہ مددگار. یوم تقلب وجوہم فی النار، جس دن پلٹا دیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہیں گے کاش کہ ہم مان لیتے اللہ اور اللہ کے رسول کی. قیامت کے دن نافرمان لوگ جب پٹیں گے تو کہیں گے افسوس کہ ہمیں موقع مل جاتا، اور میں کو موقع تو مل چکا تھا اللہ رسول کی اطاعت کر لیتے. وقالوا، اور کہیں گے ربنا اے پروردگار، انا اطعنا سادتنا وکبرانا، ہم نے اطاعت کی اپنے مذہبی بڑوں کی اور سیاسی بڑوں کی. سادہ سید کی جمع ہے، یہ مذہبی لوگوں کو کہتے ہیں. کبرا کبیر، یہ حکومتی اور سیاسی لوگ ہوتے ہیں. ہم نے اتباع کیا اپنے مذہب کے بڑوں کی اور حکومت کے بڑوں کی. فاضلون سبیلا، انہوں نے بہکا دیا ہم کو رائے راست سے. اے افسوس، ایسے مذہبی لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو مسجد کے بجائے درگاہ کی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ سے مانگنے کے بجائے آستانوں پر جبی رسائی کرتے ہیں. اور وہ سیاسی لوگ جو لوگوں کی نمازیں نہیں لیکن لوگوں کی چندوں پر نظر رکھتے ہیں. سخت اندیشہ ہے کہ یہی لوگ بواعث بنے اقبال کے اور گمراہی کے. مولانا مودودی نے احیاء تجدید دین میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہم نے ساتھ دیا اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، بس انہوں نے بہکایا. کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کنز اور شرب قایا، عالمگیری اور ہدایت کے ماننے والے کہیں بٹک نہ جائے. ایسے کہوں وہ گمراہی کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، دماغ خراب. یوں کہوں کہ مجھے، میں صحیح لکھ رہا ہوں کہ تفہیمات اور تفہیم القرآن، خلافت و ملوکیت جیسی کتابیں جو لوگ دیکھیں گے وہ فاضلون السبیل، وہ رائے راست سے تباہ و برباد ہو جائے. ان کتابوں میں بزرگان دین کو متہون کیا گیا ہے، اور صحابہ کی مقدس جماعت کو جرائم پیشہ دکھایا گیا ہے. تو آپ عالمگیری اور قاضی خان اور شامی اور ہدایہ اور کنز قدوری کو معاف کرے، وہ امت کے عزائم ہے، امت کے شاعر ہے. اور شاید ان کتابوں کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، صرف نام سنا ہے، ورنہ ان کے بارے میں ایسی بے رخی اور بے مروتی نہ لکھتے. ہمارے یہ جو کتابیں ہیں، ان کے جو مصنفین ہیں، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے یہ معین الدین چشتی اور فرید گنشکر اور نظام الدین اولیاء سے مقام اور مرتبے میں بلند ہے. وہ لوگ بھی اس پر عمل کر کے جنت جائیں گے انشاءاللہ. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے پروردگار دے دے ان کو دوہرا عذاب. ولعنہم لعنا کبیرا، اور لعنت کرے ان پر لعنت بڑی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، مت بنو مانن ان لوگوں کے جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو. فبرأه الله مما قالوا، پس بری کیا اللہ نے حضرت کو ان کی باتوں سے. وکان عند اللہ وجیہا، اور اللہ کے ہاں وہ معزز تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ حیادار تھے، بنی اسرائیل آپس میں مل جل کے نہاتے تھے اور دریا کے کنارے پردہ نہیں کرتے تھے، حضرت ان سے ذرا فاصلے پہ جا کے نہاتے تھے. تو انہوں نے مشہور کیا کہ انہو آدر، انہو آدر، اس کو فتق کی بیماری ہے جس میں ایک خوشی بڑا اور دوسرا چھوٹا رہ جاتا ہے. فتق آدر، اس قسم کی باتیں حضرت کے خلاف مشہور کی. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے، آپ پانی کی طرف گئے، پتھر روانہ ہو گیا. آپ پتھر کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے، پتھر اسی جگہ آیا جائے اسرائیلی جمع تھے. انہوں نے حضرت کو دیکھا، کہا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے. پتھر وہیں آ کے رکا، آپ نے پتھر پر 6-7 نشان بھی لگائے، پٹائی لگائی، 100 بھی 1000 100 پتھر میرا کپڑا دو. سیاح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ مراد ہے. اے ایمان والو، مت بنو مانن ان لوگوں کے جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی حضرت موسیٰ کو، بس اللہ نے ان کو بری فرمایا، یعنی ان کی برات فرمائی ان کی باتوں سے، اور وہ اللہ کے ہاں واقعی مخوریز ہیں. وکان عند اللہ وجیہا، وجیہ مانا مخوریز. دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ممبر پر تقریر کرتے تھے کہ اے لوگوں، تمہارے مال میں زکات فرض ہے، وہاں پر 1/3 زکات فرض تھی، ہمارے یہاں تو 2.5% ہے. توبہ. اور وہاں 3 حصے کر کے 1 حصہ زکات، 2 حصے آپ رکھے. تو قارون نے ایک عورت کو سمجھایا اور اس کو کہا کہ جب موسیٰ تقریر کرے نا، تو آپ اٹھ کے کھڑی ہو جائے اور آپ کہے کہ اے موسیٰ، لوگوں کو مسئلے بتاتے ہو، خود زنا کرتے ہو، تم نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیان کرنے لگے تو وہ عورت کھڑی ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بولو، تو اس کا منہ بند ہو گیا. فبرأه الله مما قال، سچے پیغمبر و کلیم وقت ہے، اللہ نے ان کی برات فرمائی ان باتوں سے جو لوگوں نے ان کے خلاف بنائی. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت ہی معزز تھے. اللہ کے پاک بندوں کے بارے میں دشمنان دین قسم قسم کی باتیں بناتے ہیں. غیر مقلدوں کے ہاں مشہور ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نکاح صحیح نہیں تھا. امام اعظم حاضر الامہ، کبھی کہتے ہیں ان کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی، جبکہ امام اعظم سے کل مسائل جو مروی ہے کتنے ہیں؟ 1,12,00,000 کے قریب مسائل بتاتے ہیں، اور یہ امام کے اصول سے ہے. اختلاف چند مسائل میں ہے، تو یہ بقیہ مسائل امام کے کیوں صحیح ہے؟ آپ صاحب وحی تو نہیں ہے، آپ کی نظر دین پر بہت وسیع ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک ظالم نے اس طرح ایک بیہودہ خط لکھ کے رکھ دیا. آپ نے کہا حسن اتفاق سے میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، اللہ اکبر اللہ اکبر، توبہ. الاتحام علی الاطہار، پاکان زمانہ پر تہمت لگانا یہود کا خاص شیوا ہے. پاک پیغمبروں پر یہود نے کیا کیا تہمتیں لگائی. علماء کہتے ہیں یہ عفق کا واقعہ بھی یہود کی سازش کا نتیجہ ہے. اور روافض ان تشیع ماخوذ من الیہودیہ، وہ ابو بکر، عمر، عثمان اور بی بی عائشہ اور صحابہ کے بارے میں کیا نازیبا کلمات کہتے ہیں. الاتحام علی الاطہار، مصطفی نے اخیار پر تہمت لگا دی. اور اہلیان بدعت، حضرت مولانا شاہ اسماعیل، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، حکیم الامت مولانا اشرف علی، مولانا خلیل احمد، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ان بزرگوں کے بارے میں نہایت نازیبا کلمات کہتے ہیں. فبرأه الله مما قالوا، بس اللہ نے بری کیا ان کو ان کی باتوں سے. وکان عند اللہ وجیہا، اور یہ اللہ کے ہاں باعزت تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور باتیں کرو باتیں صحیح، یعنی جھوٹ مت بولو، لوگوں پہ تہمتیں نہیں لگاؤ، درو گوئی مت کرو. یصلح لکم اعمالکم، ٹھیک کر دے گا تمہارے اعمال. ویغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے گناہ. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی. فقد فاز فوزا عظیما، پس وہ کامیاب ہوگا کامیابی بڑی کے ساتھ. نکاح کے موقع پہ عموماً لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آج سمجھ رہے ہیں. تو خطیب اس لیے سنت طریقہ ہے کہ یہ آیت پڑھے، تین آیتیں پڑھی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وتيسري يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد لوگ اس کے ساتھ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. یہ بھی پڑھتے ہیں، بعض وہ سورہ روم کی آیت بھی. اللہ، کیونکہ نکاح میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہاں نکاح ہوتا ہے نا تو ہم پوچھتے ہیں دولہے کی کیا عمر ہے، لکھ دو جی 26 سال. اچھا جی، ماشاء اللہ بڑا پیارا دولہا ہے، بالکل مسٹنڈا ہے. دلہن کا کیا لکھا ہے؟ ہاں جی لکھ دو 22 سال لکھ دو. اچھا جی، ماشاء اللہ بہت سویرے نکاح ہوں. 8-10 دن بعد وہ جی نکاح فارم آتا ہے. نہیں جی تھوڑی سی کریکشن کر گئی ہے. کیوں خیری؟ وہ میری والی عمر جو ہے نا میرے خیال سے اس کو 47 کر دے. اے بابا، اور وہ لڑکی والی عمر میرے خیال سے اس کو 37 یا 38 کر دے. کل نہ کہ ہن قاضی نے جھوٹ بول سب. ایک نوجوان میرے پاس آتا تھا، انتقال ہو گیا، اللہ غری کی رحمت کرے، اچانک ڈاکٹری کرتا تھا، وہ ڈاکٹر بنا تھا، وہ اچھا ڈاکٹر تھا. ایک جگہ لڑکی پسند کی، اس نے کہا اس کے میں رجسٹر کراؤ. ہم نے کوشش کی، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو دیں گے جو سعودی عرب میں نوکری کر رہا ہے. اس نے کہا میری کلینک صحیح چل رہی، صبح و شام 1000 روپے کماتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. میں نے کہا وہ مانتے نہیں. کہا کوئی بات نہیں. اس نے کلینک بند کی, سعودی عرب چلا گیا. وہاں سے اطلاع بھیجی کہ میری نوکری لگ گئی, میں آئندہ یہی ڈاکٹری کروں گا. ان کے یہاں پیغام بھیجا, قبول ہو گئے, نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. ولیمے کے لیے آیا, واپس نہیں گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا بس ہو گیا, سعودی عرب اتنا ہی بہت تھا. میں نے سعودی عرب کیا کرتا. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اے لوگو, صحیح باتیں کیا کرو, کیوں ایسی شرطیں لگاتے ہیں؟ اچھا جی, وہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہے بہت تکلیف ہے, ذرا دعا فرمائے نکاح ہو جائے. کوئی شرط ہے؟ نہیں. مسلمان تو میں کہتا ہوں, یہ میرے پاس ہزار ڈیڑھ ہزار جوان طلبا ہے. اچھا, ان کے ساتھ؟ ہاں جی, میرا خیال سے گھر والی سے پوچھنا پڑے گا. دیکھے ذرا, اب شرائط نہیں تھی نا, اب شرائط پیدا ہو گئی. ویسے کس طرح ہو, کشمیری ہو, بہتر ہے کہ ڈبل ایم اے ہو یا ایم اے تو ہو, اور باہر کوئی نوکری ووکری کا بھی چانس ہو. 18-20 شرائط لگائی. میں نے کہا انشاءاللہ یہ تمہارے گھر میں بوڑھی ہو جائے گی, وہیں پر اس کے لیے پنگوڑے کا انتظام کرو. ان شرائط پر کوئی بھی تمہیں نہیں ملے گا. حدیث شریف میں جب کسی کا دین تمہیں پسند ہو اور وہ نکاح کا پیغام دے, قبول کرو, ورنہ بہت بڑا فساد روئے زمین میں ہو جائے. وہ فساد ہو رہا ہے لیکن لوگ کی عقل نہیں. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور کہو بات سلیقے کی, ٹھیک کر دے گا تمہارے اعمال, بخش دے گا تمہارے گناہ. جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور رسول کی, فقد فاز فوزا عظیما. انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمان زمین اور پہاڑوں کو. فابین, انہوں نے انکار کیا, یحملنہا, کہ اس کو اٹھا لے. واشفقنا منہا, ڈر گئے اس سے. وحملہا الانسان, اٹھانے لگا انسان. انہ کان ظلوما جہولا, یہ انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل. لے آسمان زمین پہاڑ, انہوں نے کہا یہ رب ہم سے نہیں ہو سکتا, وہ بچ گئے. اور اس انسان غریب نے کہا چلو یا اللہ خوش ہوتے میں ہی اٹھا لیتا ہوں. کہا تو ایسی کی تیسی تیری, کیوں؟ یہ تو بہت عجیب. پہلی بات یہ کہ وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت ہے ایمان کی استعداد. استعداد الایمان مراد ہے. صحیح مسلم میں ہے, ان الامانت نزلت فی جزر قلوب الرجال, لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک استعداد پیدا کی ہے. آسماں بار امانت نہ توانند کشید, اور قرع فال بنا میں من دیوان زدن. تو بہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب, سیر شیخ الہند نے دیکھو بھائی, وہ میرے سامنے شیخ الہند کے فوائد رکھے ہوئے, میرے سامنے میز پر کتابوں میں, جس کو تم لوگ تفسیر عثمانی کہتے ہیں, وہ لے آؤ سامنے پڑھی. وہ یہاں سے سنانا چاہتا ہوں, وہ نیا نسخہ سامنے ہے. یہی حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے بہت عمدہ تقریر حق ادا کیا. میرا دل چاہتا ہے کہ بجائے میں اپنی باتیں کہوں, حضرت مولانا کی تفسیر سناؤں. بڑی مزیدار حق ادا کیا, اللہ جزائے خیر دے. اور قاری طیب صاحب نے اس پر دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں 4 گھنٹے رات کو تقریر کی. پہلے ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے شیر علی شاہ نے لکھی, وہ شائع ہو گئی. اس کا نام تھا انسانیت کی کامیابی کا راز. دوبارہ کسی اور نے شائع کیا حکیم الاسلام کے جواہر پارے. آج کل ادارہ اسلامیات لاہور نے شائع کیا معجزات انبیاء کے نام سے. ایک ہی چیز. قاری صاحب کی تقریر کا حاصل یہ کہ چونکہ انسان میں عدل ہے اس لیے اس کو ظالم کہا، اور اس میں علم کا استعداد ہے اس لیے اس کو جاہل کہا. جاہل بن جہول پرلے درجے کا جائے. بھائی لا رہے ہیں نہیں، سامنے ہی تو رکھا ہوا تھا.
اللہ اکبر. حضرت مولانا نے اس کی تفسیر فرمائی، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے. میرے خیال میں نے جتنی تفاسیر دیکھی میں نے اس جیسے بہترین حاشیہ نہیں دیکھا. اللہ
اچھا جی، امانت الہی اور ظلم جہول انسان یعنی ستم کر دیے. جو بوجھ آسمان و زمین و پہاڑوں سے نہ اٹھ سکتا تھا اس نادان نے اپنے نازک کندھوں پر اٹھا لیا. آسماں بار امانت نہ توانند کشید، قرآن فال بنامی من دیوان زدن. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، یعنی شاہ عبد القادر، اپنی جان پر ترس نہ کھایا. امانت کیا ہے؟ پرائی چیز رکھنی اپنی خواہش کو روک کر. آسمان و زمین وغیرہ میں اپنی خواہش کچھ نہیں تو وہ یہی ہے جس پر قائم ہے. انسان میں خواہش اور ہے اور ظلم خلاف اس کے. اس پرائی چیز یعنی حکم کو برخلاف اپنے جی کے تھامنا پڑا، زور چاہتا ہے. اس کا انجام یہ ہے کہ منکر کو قصور پر پکڑا جائے اور ماننے والوں کا قصور معاف کیا جائے. اب یہی ہے حکم، کسی کی امانت کوئی جان کر ضائع کرے تو بدلہ دینا پڑے گا، اور بے اختیار ضائع ہو جائے تو بدلہ نہیں. یہ موضع القرآن. یہ شاہ عبد القادر کی اردو ہے، بہت مشکل ہے. اسی کی تفسیر کی ہے شیخ الہند نے اور حضرت مولانا شبیر احمد نے. اللہ اکبر. اصل یہ کہ ایک تعالیٰ نے اپنی ایک خاص امانت مخلوق کی کسی نوع میں رکھنے کا ارادہ کیا. جو اس امانت کو اگر چاہے تو اپنے صحیح و کسب و قوت بازو سے محفوظ رکھے اور ترقی دے. اس سلسلے میں اللہ کی ہر قسم کے شؤون اور صفات کا ظہور ہو. مثلا اس نوع کے جو افراد امانت کو پوری طرح محفوظ رکھے اور ترقی دے اس پر انعام و اکرام کیا جائے. جو غفلت یا شرارت سے ضائع کرے اس کو سزا دی جائے، اور جو لوگ اس بارے میں قدرے کوتاہی کرے ان سے عفو درگزر کا معاملہ ہو. میرے خیال میں یہ امانت ایمان و ہدایت کا تخم ہے جو قلوب بنی آدم میں بکھیر دیا گیا، جس کو ماں بے تکلیف بھی کہہ سکتے ہیں. لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کی نگاہداشت اور تردد کرنے سے ایمان کا درخت اگتا ہے. گویا بنی آدم کے قلوب اللہ کی زمینیں ہیں، بیج بھی اسی نے ڈال دیا، بارش برسانے کے لیے رحمت کے بادل بھی اسی نے بھیج دیے، جن کے سینوں سے وحی الہی کی بارش ہوئی. آدم کا فرض یہ ہے کہ ایمان کے اس بیج کو جو امانت الہی ہے ضائع نہ ہونے دے، بلکہ پوری صحیح ہو جدوجہد و تردد اور تفقہ سے اس کی پرورش کرے. مبادہ غلطی پر غفلت ہو جائے اور درخت اگنے کے بیچ میں سوخت ہو جائے. اس کی طرف اشارہ ہے حذیفہ کی اس حدیث میں، ان الامانت نزلت من السماء فی جزر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن الحدیث. یہ امانت وہی تخم ہدایت ہے جو اللہ کی طرف قلوب رجال میں تہنشین کیا گیا، پھر انہوں میں قرآن و سنت کی بارش ہوئی. اگر ٹھیک طور پر انتفاع کیا جائے تو ایمان کا پودا آگے بڑھے، پھولے پھلے، اور آدمی کو اس کے ثمر شیرین سے لذت اندوز ہونے کا موقع ملے. اگر انتفاع میں کوتاہی کی جائے تو اسی قدر اس قدر درخت کے ابھرنے اور پھولنے پھلنے میں نقصان دے، یا بالکل غفلت برتی جائے تو سرے سے تخم بھی برباد ہو جائے. یہ امانت تھی جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو دکھلائی، مگر کسی میں استعداد تھی جو اس امانت عظیمہ کو اٹھانے کا حوصلہ کرے؟ ہر ایک نے بلسان حال یا بزبان قال ناقابل برداشت ذمہ داریوں سے ڈر کر انکار کر دیا کہ ہم سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا. خوب سوچ لو کہ وجود انسان کے کون سے مخلوق ہے جو اپنے کسب محنت سے اس تخم ایمان کی حفاظت اور پرورش کر کے ایمان کا شجر بار آوت حاصل کر سکے. فی الحقیقت عظیم الشان امانت کا حق ادا کر سکتا ہو، اور ایک افتادہ زمین کو جس میں مالک نے تخم ریزی کی خون پسینہ ایک کر کے باغ و بہار بنا لینا اسی ظلوم و جہیل انسان کا کام ہے. جس کے پاس زمین قابل موجود ہے اور محنت و تردد کر کے کسی چیز کو بڑھانے کی ندرت اللہ نے اس کو عطا فرمائی. ظلوم و جہول ظالم و جاہل کا مبالغہ ہے. ظالم و جاہل وہ کہلاتا ہے جو بالفعل عدل اور علم سے خالی ہو مگر استعداد و صلاحیت ان صفات کے اصول کی رکھتا ہو. بس جو مخلوق بدع فطرت سے علم و عدل کے ساتھ متصف ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی یہ اوصاف اس سے جدا نہیں ہوئے، مثلا ملائکۃ اللہ یا جو مخلوق ان چیزوں کے حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، مثلا زمین، آسمان، پہاڑ وغیرہ، ظاہر ہے کہ ان دونوں میں اس امانت کے حامل نہیں ہو سکتے. بے شک انسان کے سوا جن ایک نوع ہے جس میں فی الجملہ استعداد اس کے پائی جاتی ہے، اور اس لیے وہ ماں خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں دونوں کو جمع کیا. لیکن انصاف یہ ہے کہ ضائع حق کے امانت کی استعداد میں اتنی ضعف تھی کہ حمل امانت کے مقام میں چندہ قابل ذکر اور خود اعتنا نہیں سمجھا گیا. گویا وہ اس معاملے میں انسان کے تابع قرار دے دیا گیا جس کا نام مستقل طور پر لینے کی ضرورت نہیں. واللہ اعلم بالصواب. اللہ اکبر. یہ تمام ان تفاصیل کا خلاصہ ہے جو اس بارے میں عموماً کی جاتی ہے، کیونکہ ادق جگہ ہے. بے شک ہم نے پیش کی امانت آسمان و زمین پہاڑوں کو، پس انہوں نے انکار کیا. ابا یا ابا سیفا ابینا ایحمل نہ ہو اشفق نہ منہ، ڈر گئے وہ. اشفق یشفق من، ڈرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شفیق نہیں ہے نا، یہ کہنا کہ خدا کی شفقت ہے علم الکلام سے دوری کی بات ہے. اللہ کی شفقت نہیں ہوتی. شفقت باپ کی ہوتی ہے، ڈرتا ہے بیٹا ناراض نہ ہو جائے. ماں کی ہوتی ہے، ڈرتی ہے بیٹا خفا نہ ہو جائے. استاد کی ہوتی ہے، ڈرتا ہے بیٹا شاگرد فیل نہ ہو جائے. لیکن خدا ڈرتا ورتا نہیں، اس لیے نہ وہ شفیق ہے نہ اس کی صفات میں شفقت ہے. وحمل حل انسان، اور اٹھائے انسان نے، انہو کان ظلوما جہولا، بے شک یہ بڑا ظالم جاہل ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ سزا دے اللہ منافق مرد اور عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور توبہ قبول کرے اللہ مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی. وکان اللہ غفور رحیم، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسالک السلام علی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، وانا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. اللہم احفظنا واحفظ العلماء والطلباء. اللہم احفظنا واحفظ دراستنا التفسیریہ. اللہم احفظ طرقهم وسبلهم یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھ، شر فساد سے بچا، توبہ و استغفار قبول فرما، روزے مکمل فرما، تفسیر آسان و ہدف پر فرما، اہل تفسیر کو خوب توفیق و عزائم ہمت مردانہ نصیب فرما، مسجد میں رہنا سہنا آداب تقریب تعظیم کے ساتھ نصیب فرما، ہر طرح بے پرواہی اور بے ادبی اور بے توجہی کے عذاب سے محفوظ فرما، جن کی جو دعائیں ہیں قبول فرما، جو پریشانی ہے دور فرما، جو مرادیں ہیں عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ